السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدینے کے ہی نعتوں میں تذکرے ساری عمر سنے ہیں، سنتے ہی رہیں گے. میرے حضور کا تذکرہ کسی بھی شکل میں سنن نیکی بھی ہے، عبادت بھی ہے، روح کی غذا بھی ہے. لیکن مدینے والے کی زندگی کو دیکھ کے چلنا، اپنی زندگی میں، اپنی سانسوں میں، یہ تذکرہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ میرے حضور کی زندگی میری زندگی میں کسی شکل میں آ جائے. شادیوں میں، غمیوں میں، اولاد میں، بیٹا پیدا ہوا بڑے عرصے کے بعد، کسی کامیابی نے میرے قدموں کو چھوا، کوئی نعمت ملی، کوئی عطا ملی، اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچوں؟ اور بارگاہ سے مراد کہ میں حضور کا شکریہ کیسے ادا کروں، آقا کا شکریہ کیسے ادا کروں. وہ لمحہ نعت پڑھنے کا لمحہ ہے. نعت سے مراد میں حضور کی شان کو بیان، حضور کے شکریہ کو بیان کر رہا ہوں. جس وقت مجھے کوئی کامیابی ملی، وہ لمحہ نعت کا ہے. مجھے کوئی عزت ملی، میرے رزق میں اضافہ ہوا، میری اولاد میں، میری مال جان میں، میری عزت آبرو میں کوئی اضافہ ہوا، وہ لمحہ ایسا ہے کہ اس لمحے میں میں فوراً نعت کہوں. ایک نعت لفظوں کی ہے، ایک نعت جذبوں کی ہے. ہم لفظوں کی نعت کی بھی قائل ہیں، اس لیے تو سنی ہے. اور جو جذبوں کی نعت ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں حضور کے دور میں، آقا کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد، تمام اولیاء، صلحاء، تبع تابعین، فقراء، یہ وہ ہیں جنہوں نے جذبوں کی نعتیں پڑھی. ان کے جذبے، ان کے شوق، ان کے جلوے، ان کی ادائیں، ان کی نگاہیں، صرف ایک چیز تھی کہ میرے آقا کیا راضی ہیں. بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، بڑے تھے، معزز لوگوں میں شامل، لیکن حضور کی خاطر اتنا ستایا اور پھر حضور کی خاطر اتنا مارا، بے ہوش بھی ہو گئے اور چہرہ بھی بدل گیا اور پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے. اور جب آنکھ کھلی نا، ہوش آیا، اس دور کے علاج معالجے کے مطابق ہوش آیا، اور پہلے ہوش آتے ہی ایک لفظ پوچھا، میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس ان کا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی کے سارے جذبے بہترین ہیں، لیکن حضور کی زندگی اور حضور کا اپنے رواجوں، اپنے مزاجوں اور اپنے جذبوں میں حضور کو شامل کرنا، اپنے مزاجوں، اپنے رواجوں اور اپنے جذبوں میں حضور کو شامل کرنا، یہاں بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. یہاں زمانے کی باتیں سننی پڑتی ہیں. مجھے ایک صاحب تسبیح خانے سے نسبت، کہنے لگے کہ اچانک میری وہ فوت ہو گئی، بھابھی بڑی عمر کی تھی، بھائی بھی. کہنے لگے بھائی بھی تسبیح خانے آتا تھا، بھابھی بھی آتی تھی، بہت مانتے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس موت میں حضور کو کیسے راضی کرنا ہے. کہنے لگا میرا وہی بھائی میرا مخالف ہو گیا تو حضور کو راضی کرنے کے نعوذ باللہ لفظ استعمال کیا چکر میں ہے, اور میری ایک طرف برادری ہے, برادری کی رسم و رواج اس کے مطابق چلنا مجھے وہ کرنا ہے. کہنے لگا میں ٹکرایا نہیں ہوں, آپ کا حکم یہی تھا, ٹکرایا نہیں ہوں, لیکن میں بھائی کو بار بار یاد دہانی کراتا رہا کہ ایک طرف سارا زمانہ ہے, ایک طرف میرے کملی والی کی ادائیں, یقین جانے اپنی شادیوں میں اگر آپ جوان ہیں اپنے ماں باپ سے کہہ دیں, اور اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ محبت پیار سے بیٹی والوں اور بیٹے والوں سے عرض کر دیں. میں نے لفظ عرض کی کہا ہے کہ ہم نے تو وہ شادی کرنی ہے جس کے اوپر سے تین نقطے ہٹا دیں, شادی شادی کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں, شین الف شا, ٹھیک, اور اگر اس کے اوپر سے تین نقطے ہٹا دیے جائیں تو سین الف سا, شادی شادی. ہاں میری جتنی بھی حسرتیں ہیں میں نے جو شادی میں پوری کرنی تھی وہ اللہ کے حبیب کو غم بھر کے جی بھر کے رو رو کے سنا کہ یا رسول اللہ یہ دل کی آوازیں تھیں, یہ دل کے جذبے تھے, دوست ایسے کہتے تھے, زمانہ ایسے کہتا تھا, دنیا ایسے کہتی تھی اور کرتی تھی اور دنیا نے کیا, پر میرے سامنے آپ کا مبارک چہرہ تھا, میں نے نہیں کیا. کیا آپ کی بارگاہ میں اس کا کوئی صلہ ہے تو دیں. اور یہ وہ لفظ میں کہہ گیا ہوں جن کو لفظوں کو ہمارے ایک صاحب ہیں وہ کہا کرتے ہیں, یہ وہ لفظ ہیں جو نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو, یہ وہ لفظ ہیں نقد ملتے ہیں کہ یا رسول اللہ فقط آپ کی محبت کی خاطر یہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے, صرف آپ کی محبت, رواجوں کو چھوڑا رسموں کو چھوڑا صرف آپ کی محبت میں. آپ کی بارگاہ میں کوئی صلہ ہے تو مجھے دیں اور ضرور دیں, اور کوئی صلہ ہے نہیں ہے, کوئی صلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر سے ہاتھ پاؤں ماریں گے, نہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ کے خزانوں سے دیا ہوا اتنا صلہ ہے, اتنا صلہ ہے. نسلیں آباد اور شاد, نسلیں آباد اور شاد, اتنا صلہ دیا ہوا, زمانے سے ٹکرانا نہیں ہے. تسبیح خانہ زمانے سے ٹکرانے کا تو سبق ہی نہیں دیتا, پہلے دن سے سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب سے محبت کرنا, اور کرنا بھی دل سے, اور سب سے پیار کرنا اور کرنا بھی دل سے. یہ جذبے نعتوں کے, یہ جذبے اندر اندر ایسے اتر جائیں, نعتوں کے یہ جذبے اندر اندر ایسے اتر جائیں. اسلام کا نظام دیکھیں, بیٹا پیدا ہوا دو بکرے ذبح کر دیں, یہ نعتوں کا جذبہ ہے, میری خوشی ہے میں نے جانوروں کو ذبح کیا اور ان لوگوں کو گوشت دیا جن کو شاید قربانی کو ملتا ہوگا, ان لوگوں کو دیا. ہاں میں نے مدینہ منورہ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں, او ہو ہو, جو غربت کی انتہا میں ہے, بس سوال نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کو میں نے ہدیے دیے مضبوط نوٹوں کی شکل میں, ریالوں کی شکل میں, لگ ہدیے کہہ رہا ہوں صدقے نہیں کہہ رہا, پر غربت کی انتہا ہے. جب سے قوانین بنے ہیں ٹیکس کے, ہر بندے کے اوپر 300 ریال ماہانہ ٹیکس ہے, آپ کے 300 روپے نہیں ہیں, 300 ریال ہے, غربت کی انتہا ہو گئی. ایسے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں, ایسے ایسے لوگ. اللہ, ایک صاحب بڑے عرصے کے بعد ملے, بڑے عرصے کے بعد ملے, پتہ نہیں کیسے ملے. میرا جذبہ تھا کہ میں کچھ لوگوں کو کی خدمت کر سکوں, اس کے لیے ایک سعودی نمبر ڈالا, پر وہ تو میرے بس سے باہر ہو گیا. جن صاحب کا نمبر تھا مجھ سے کہنے لگے, ان کے بچے بیٹھے تھے, بڑی عمر کے ہیں, بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہیں, کہنے لگے کہ بیوی دو دن سے رو رہی ہے, جس صرف میسج پڑھے ہیں لوگوں کے دکھوں بھرے, اور پھر روتے روتے حضور کے روزے پہ جا کے روئی ہے کہ یا رسول اللہ لوگ اتنے دکھی ہیں اور میں بیمار ہو گیا ہوں. ابھی پتا چلا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو وہ ہسپتال گئے, پہنچ گئے, صرف میسج پڑھے ہیں. ان کا نمبر تھا, کالے نہیں سن سکے, جو میسج آئے ہیں وہ پڑھے ہیں کہ ہر میسج دکھوں بھرا, غموں بھرا, اور پریشانیوں اور حالات کا مارا ہوا. ہر وقت اس دفعہ اس کو ختم کر دو, آئندہ دفعہ کر لینا. اس دفعہ دماغ ذہن تھکا ہوا ہے, اس کی زوں زوں برداشت نہیں ہوتی ڈرون کی. بیمار ہو گئے, کہنے لگے ہمیں تکلیفیں شروع ہو گئیں, صرف میسج پڑھے. آخر کار ہمیں وہ پوسٹ ہٹانی پڑی, کہ وہ پوسٹ ہٹا دے, کتنے لوگوں سے ملاقات کرے, اور نمبر انہی کا تھا اور وہ بیمار ہو گئے. اتنے لوگ دکھی ہیں. میں عرض کر رہا تھا ایک صاحب مجھے ملے بڑے عرصے کے بعد, انہی کے رابطے سے میں نے کچھ ملاقاتیں کی, ان کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اولاد جوان ہے, بچے جوان ہیں, روزی جو ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی, شوگر لگ گئی ہے, بیماریاں لگ گئی ہیں, اور سوکھ کے اتنا کانٹا تھے کہ شاید میں انہیں اگر دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لوں تو جیسے بچے کو اٹھا کے اچھالتا ہوں نا, ایسے اچھالنا شروع کر, اور ہاتھ ٹیڑے ہو گئے ہیں, روزگار, گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی. ابا جی آئے تھے آج 50 سال کے بعد, پچھلے سال وہ فوت ہو گئے, اب یہاں سے کہاں جائیں, یہاں سے اب کہاں جائیں. مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, اولاد یہیں پلی ہے, یہیں بڑے ہوئے ہیں, ہم یہیں پلے بڑے ہوئے اور بوڑھے ہو گئے. غربت کی انتہا ہے, سفید پوشی کی انتہا ہے, چوراہوں پہ مانگنے سوال کرنے کا مزاج نہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ جزا خیر دے آل سعود کو, انہوں نے بہت اچھا انداز کیا ہے کہ پیشہ ور بننے سے بچایا ہے لوگوں کو, پر غربت بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ, اخیر درجے کی. میں ایک آتے ہوئے رخصت مدینہ منورہ سے, میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اگر یہاں کسی کو پیسے بھیجنے ہوں تو کیسے بھیجیں, اسی سے پوچھا. آخری درجے کی سفید پوشی, آخری درجے کی غربت, حالات کے پسے ہوئے. یہ نعت کا جذبہ ہے کہ ان لوگوں کو میں پہچان, اور وہ جو تسبیح خانے کا پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانوں جو سوال نہ کرنے والے ہوں, ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو سوال نہ کرنے والے ہوں, ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو سوال نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, اور 100% نہیں کر سکتے. ان کا ایک بھرم ہے, ان کا ایک شرم ہے, ان کا ایک حجاب ہے. ایسے لوگوں تک پہنچنا, یہ میرے کملی والے کی محبتوں کا, یہ نعت کا جذبہ ہے. ایک ہے لفظوں کی نعت, ایک ہے جذبوں کی نعت. یہ جذبہ ہے اندر, کہ ایک غریب عیالدار سفید پوش اس کے حالات کیسے بہتر ہو جائیں، اس کی زندگی میں دو وقت کی روٹی مل جائے، ایک وقت کا کھانا مل جائے اسے. میں نے ہر سال دیکھے ہیں لیکن بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، حالات کے مارے ہوئے، غربت کے مارے ہوئے، تنگ دستی کے مارے ہوئے، عیالداری کے بہت زیادہ قریب سے قریب، سفید پوشی کے بہت زیادہ قریب سے قریب بڑھتے ہوئے دیکھے. اور یہ مہنگائی کا طوفان صرف آپ کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں آیا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں بادشاہوں کو برا بلا مت کہو، ان بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مہنگائی، بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں. بادشاہ چاہیں تو آپ کو روزانہ سونے کے اور چاندی کی بارش کر دیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ایسا ہوگا تو عوام ہمارے حق میں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، فرشوں سے نہیں عرشوں سے ہوتے ہیں. میں یقین جانیے اس بار سفر سے یہ بہت بڑا غم لے کے آیا ہوں، سفر میں بہت بڑا غم. ان کو کون پوچھے گا؟ ایسے غریب گھرانے ہیں بالکل خاموش ہیں، وہ کس سے پوچھیں؟ وہ صاحب جو ملے جس کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے، مجھے کئی سال پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے ہمارے ایک جاننے والے دبئی رہتے تھے، مجھ سے کہنے لگے، مجھ سے 1000 درہم منگوائے، مہربانی کریں 1000 درہم بھجوا دیں پھر میں دے دوں گا. ایک دفعہ بھجوائے، پھر بھجوائے، پھر بھجوائے، کہا میں نے بھجوانا چھوڑ دیا، واپسی ہی نہیں ہے. اور مجھے پتا ہے واپسی کیسے ہو، واپسی ہو تو کیسے ہو. یہ اندر جذبے لے کے زندگی کے دن رات گزارنا، اس پہ رونا. ایک اللہ والے تھے، ان کے ہاں مہمان آئے، وہ ساتھ ان کا ہوٹل تھا. حضرت کے بارے میں جانتے تھے کہ اس وقت لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے. بھاگم بھاگ گئے اور کھانا لے آئے، مہمان کو کھانا کھلایا. حضرت خوش ہو گئے، پر میں تو نے میرا بھرم رکھ لیا. دور سے مہمان آئے تھے، پیدل خچروں پہ، گھوڑوں پہ، تو نے ان کے گھوڑوں اور خچروں کو بھی کھانا دیا، تو نے ان کو بھی کھانا دیا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ من لگے کہ عرض کرنے لگا کہ حضرت اپنے جیسا بنا دے، اپنے جیسا بنا دے. اچھا، کمرے میں لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو پتا نہ چلے کہ کون مرشد ہے اور کون روٹی پکانے والا ہے. اپنی نسبتوں میں رنگ دیا، لیکن وہ بندہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا. کسی نے پوچھا، حضرت وہ زندہ کیوں نہ رہا؟ فرمایا، وہ تجلیات جو ہم نے سال ہا سال جذب کی تھیں، جذب کرتے 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 یہاں تک پہنچتے تھے، وہی کیفیات، وہی نسبتیں، وہی تجلیات پل بھر میں جب منتقل کی، اندر برداشت نہ ہو سکا. اس کی تو چاہت تھی، اس نے ہمارا دل ٹھنڈا کیا تھا، اب چاہت کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ چاہت یہ تھی کہ اس کا جسم اس اور اس کی روح اور اس کا دل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اتنی فوراً نسبتیں منتقل کی جائیں. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنا وطن چھوڑا اور درویشی فقیری اختیار کی، درویشی فقیری اختیار کی، اپنا وطن چھوڑا. تو کوئی 24-25 سال کے بعد حج پہ آئے تو پتہ چلا بیٹا بھی یہاں ہے. عقل مند اور سمجھدار لوگوں نے کہا، ابراہیم سے بیٹے کو بچا کے رکھنا، نہ ملوانا، بیٹے کو بچا کے رکھنا، نہ ملوانا. لیکن کچھ لوگوں نے سامنے کیا، یہ بیٹا ہے میرا، بس دیکھا اور اس سے لپٹے ملے، روئے، پر لپٹنے کے بعد جب چھوڑا تو بیٹا تڑپ کے مر گیا. تو پوچھا ابراہیم کیا ہوا؟ قبض جی میں آیا کہ جو کچھ ہے اس کو منتقل کر دوں اور اس کو دے دوں، زندگی کی خبر نہیں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، 24-25 سال کا ہے، پر جذبوں میں یہ یاد نہ رہا کہ اس کے اندر استعداد ہے بھی صحیح، برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. وہ ڈوز جتنی دینی چاہیے گولی کی، کیپسول کی، اتنی برداشت کر سکے یا نہ کر سکے. جذبوں کی نعت جس میں ایسے لوگوں کا تصور جو مدینہ الرسول میں رہتے ہیں لیکن بہت بے بس ہیں، بہت بے بس ہیں، بہت بے بس ہیں، اور آخری درجے میں بے بس ہیں، حالات کے مارے ہوئے. کل کی بات ہے، رات میں آخری آقا کے روزے پہ سلام پڑھا عصر کی نماز کے بعد، وہیں ایک صاحب ملے، ایسے جھولی اٹھا کے نا جو روئے کہ 3 دن سے میں طائف سے آیا ہوں، رب کو تلاش کر رہا، کبھی اس گلی، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، 3 دن سے تلاش کر رہا. کل میں دھوپ میں بیٹھا تھا تو دھوپ میں بیٹھے بیٹھے میں ایسے سامنے کہ فیملی آئی، ہم امریکہ رہتے ہیں، اچانک ملے کہ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے. رب کعبہ کی قسم، یہ میری تلاش نہیں تھی، یہ جذبوں کی تلاش تھی. جس ٹوٹے پھوٹے جذبے کو لیے لیے میں پھر رہا ہوں اور اسی ٹوٹے پھوٹے جذبے کو میں نے آپ میں منتقل کیا، یہ اس کی تلاش تھی، میری تلاش نہیں تھی، یہ اس کی تلاش تھی. کہ کوئی دکھی آ رہا، کوئی غم کا مارا، کوئی حالات کا ہارا، کوئی پریشان، کوئی مشکلات میں، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس کی مشکلیں دور ہو جائیں، اس کی ناکامیاں ختم ہو جائیں. ہم ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھے تھے، ہوٹل میں ایک خاتون آئی، میں پاکستان کے مشہور فلاں کرکٹر کی بہن ہوں، 7 جوان بیٹا، 30-35 سال کا. آپ نے ایک چیز دی ہے مجھے، وہیں کھڑے کھڑے اس نے مختصر ایک میسج دیا. میں نے کہا کیا دیا؟ کہا مجھے لوگوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی بہت ستایا، پریشان کیا لوگوں نے. آپ نے مجھے ایک چیز دی ہے اور وہ چیز یہ دی ہے کہ آپ نے کہا تھا جو تمہیں تنگ کرے، پریشان کرے، ذلیل کرے، خوار کرے، اس کے لیے دعا کرے. کہا کہ میں نے یہ طریقہ آزمایا اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے پریشان کیا تو ان کے لیے بہت دعائیں کی. کہا کہ میرے غم ختم ہو گئے، میرا دل ہلکا ہو گیا، میری طبیعت میں سکون آ گیا، میری زندگی میں چین آ گیا. یہ جذبہ ہے آپ منتقل کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ جذبہ ہے آپ منتقل کر رہے ہیں. ایک صاحب بولے میرے کانوں سے بہرے تھے، مشین لگائی ہوئی تھی، میں چند ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ان کے تذکرے کر رہا ہوں. کہنے لگے 7 سال سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، 7 سال سے. میں آپ کے وظیفے جس کو بھی بتاتا ہوں اس کا کام ہو جاتا ہے، جس کی مشکل ہو، جس کی پریشانی ہو، اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ کوئی غم اب کسی کا، الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی غم کسی کا غم اب رہے نہیں. کوئی غم زدہ آئے اور میں اس کو بتاؤں اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک اور صاحب ملے, کہنے لگے آپ 19 میں آئے تھے, 2019 میں میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا چھوٹی سی, اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے, یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے, مشکلات ہی مشکلات تھیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. آپ نے مجھے دو چیزیں بتائی تھیں, ایک 129 بار سورۃ کوثر اور ایک سارا دن چلتے پھرتے سورۃ قریش. ہوا کیا, منظر کیسے بدلا؟ اس نے جو مجھے نقشہ بتایا وہ میں ذرا بتاتا ہوں. کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک الفاظ کے جذبے ہیں نعت کے, ایک دل کے جذبے ہیں. کہ کملی والے کا کوئی امتی پریشان حال ہے تو پریشان حال نہ رہے, میرے آقا کا کوئی امتی ہے وہ کسی رنگ نسل کسی مزاج کسی مذہب فرقے کا ہے, میرے امتی کملی والے کا امتی خالی نہ رہے. کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی اور جذبے کے ساتھ سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دی. یہ جو انہوں نے لفظ جذبہ کہا ہے نا, یہی جذبہ فیصلے کرواتا ہے. الفاظ سے زیادہ کیفیات فیصلے کرواتے ہیں. میری بات پہ غور کریں, مظلوم کے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا, مظلوم کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے, وہی جذبہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے. ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں, کیفیات نہیں ہوتے, جذبہ نہیں ہوتا. اور جذبے کی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اتنا عرصہ آئے, اتنا عرصہ کیا, کیوں نہیں ملا؟ جذبہ جذبہ جذبہ. تو کہنے لگے میں نے جذبے سے پڑھا, جذبے سے پڑھا. میں کھجور کی دکان پہ کام کرتا تھا, چھوٹا سا ملازم تھا. ایک بڑا گاہک آیا کنٹینر کا, دوسرے ملک کھجور بھیجنی تھی, اور اس نے ایک اور بات بھی عجیب کہی. کہنے لگے چند سالوں سے کھجور کا استعمال بڑھ گیا ہے, لوگ دواؤں اور ٹونک سے تھک کر کھجور پہ آ گئے, کھجور کا استعمال بڑھ گیا. چند سالوں سے کھجور کا استعمال بڑھ گیا بہت زیادہ, اور پوری دنیا میں کھجور جا رہی ہے, بہت زیادہ جا رہی ہے. تو میرے مالک کے پاس آئے, اس نے کھجور کے جو ریٹ دیے وہ زیادہ تھے. انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں, کچھ کم کر دیں. انہوں نے کہا یہی ہیں ہمارے ریٹ. اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداگر ہے, اور ایسا سوداگر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے. کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے, میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی, کنٹینر بھر کے بھیج دیا, اور مجھے اتنا بچ گیا. کہا کہ وہ سب سے پہلا تحفہ تھا 129 بار سورۃ کوثر اور سورۃ قریش کا. 19 گیا, 20 گیا, 21 گیا, اب 22 بھی گیا, آج میں خود تاجر ہوں, آج میں خود تاجر ہوں. اچھا, اس دفعہ ایک صاحب ملے, میں نے نا انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا, میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں, ایک عمل بتا کے آیا تھا.
مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے، مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورت کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں لیکن عمل نہ چھوڑیں. 129 بار سورت کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں. ڈوب کے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے، لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، 129 بار سورت کوثر 129 دن. بس آپ پڑھیں، جب 129 دن مکمل ہو جائے نا تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں. اگلا 129 یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں. میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، تیری زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں. 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی ہو، مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں، 129 دن. اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق، اور اگلے 129 دن شروع کریں. اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن، پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں. اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا، اس طرح 7 یا 11 نصاب، 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں. اس نے 7 یا 11 نصاب کیے، میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے، اتنے نتائج پائے. وہ اس وقت کھڑا تھا اور سامنے احد پہاڑ تھا، اور میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا. وہ جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا، ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی، ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ بڑی توجہ ہے، اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی رعایتی بندہ کہے گا ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے، حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی ہے، نہ پابندی ہے نہ سختی ہے. کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو کوئی شیخ خود بلائے اور اس کو مراقبے اور توجہات دے، اور پھر وہ اطلاع ہی نہ کرے اور پتہ ہی نہ کرے کہ تو کون اور میں کون. ابھی تک ہے تو خوش قسمت، لیکن بد قسمتوں کی لسٹ میں جا رہا ہے، بد نصیبوں میں جا رہا ہے. اس کو توجہات ذاتی دی جائے، ذاتی توجہات دی جائے، اس کی نسبتوں کی وجہ سے، اس کی والدہ کی وجہ سے. یہ چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں پر تاثیر اپنی رکھتے ہیں، اور نسلوں کو رنگوا جاتے ہیں، اور نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں، نسلوں کو رنگوا جاتے ہیں، اور نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں. عمل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. مجھے تو قدم قدم پہ بے شمار لوگ ملے ہیں. ابھی تو بے شمار ایسے ہیں جو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے اور نہیں کر سکے بیچارے, اور جو ملے ہیں. میں مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد بیٹھا تھا تو ایک صاحب پیچھے آ کے بیٹھے, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ, میں یہاں کلینک کرنے نہیں آیا, میں فلاں ملک سے آیا ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں, بڑے دور. میں نے کہا چلے جاؤ, یہاں میں کلینک کرنے نہیں آیا, میں تو خود سائل فقیر منگتا محتاج بھیکاری ہوں. اور اپنے دل میں میں نے کہا کہ حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے مٹکے کو اتنا بھرا ہوا رکھو, اتنا بھرا ہوا رکھو, اتنا بھرا ہوا رکھو کہ لوگوں کو بھرے ہوئے مٹکے سے دینا اور چھلکتا ہوا دینا, جو باہر اگلے نا وہ دینا, اپنا مٹکا خالی نہ رکھنا. تو خود محتاج ہوں. وہ کسی طرح ہوٹل پہنچ گیا کہ اتنے سال سے میں پریشان ہوں, اتنے سال سے پریشان. اچھا سچی طلب ہو نا, سچی طلب ہو, چند لمحوں کی ملاقات کافی ہوتی ہے. اور اگر طلب سچی نہ ہو تو کہتے ہیں ہماری بات سنی نہیں, توجہ کی ہی نہیں, مسافہ نہیں کیا, ہاتھ نہیں ملایا, میں نے تو ہاتھ چومنے تھے, ماتھا چومنا تھا, اور میری بات آدھا پونا گھنٹہ کی سنتے, توجہ ہی نہیں کی. میرے ہاں جو لوگ ٹوکن لے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں, مجھے ملاقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس بندے کی اکھڑی اکھڑی باتیں نا, میں کہتا ہوں آپ کو کہیں سے ٹوکن ملا ہے؟ وہ کیوں, اس کے اندر وہ طلب ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے اتنی دیر بٹھایا آپ نے, اتنی دیر بات ہی نہیں سنی. اور جس نے تو 3-4 ہزار کالے کے بعد لی ہے, ٹوکن لیا ہے, میں اس لیے کہا کرتا ہوں, میں کوئی اعزازی نہ بھیجا کرو, نہ مجھ سے اعزازی ٹائم لیا کرو, اپنے احباب سے عرض کیا کرتا ہوں. تم پہ الزام بھی ہوگا, بے قدری بھی کرے گا, باتیں بھی بنائے گا, فائدہ بھی نہیں ہوگا. میرا تو اب تک تجربہ یہی, کھڑے کھڑے میری ملاقات, میں کمرے سے باہر نکلا تو وہی بندہ کھڑا تھا, کھڑے کھڑے میں نے اس کو کچھ چیزیں عطا کی. اس کے آنسو تھے کہ میں آپ کو ایسے آمنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا, آمنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا. ایک خاتون تھی, دروازہ کٹکھٹا کے کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی. اس کو پتہ چل گیا کہ کمرہ نمبر یہ ہے, دروازہ کٹکھٹ. ڈاکٹر تھی وہاں بڑی مدینہ منورہ میں, کہ صرف چکھ دیں اور جھوٹا کر دیں. اور میں نے وہی کھانا اٹھا کے واپس بھیج دیا. میں کہا کہ لے جائیں, یہ ترتیب نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, آج بھی میرے ساتھ شیخ الوظائف کی نسبتیں ختم ہو جائیں تو میں زیرو. یہ وہ جذبے ہیں جو تسبیح خانے نے دیے ہیں اور آپ حضرات نے لیے ہیں, اور تسبیح خانے نے ان جذبوں کو پھیلایا ہے, اور تسبیح خانے کی برکتوں سے عالم کو فیض ملا ہے, دنیا کو خیر ملی ہے, اور دنیا کو راحت ملی. ہاں ہم تھے لفٹ میں, ایک صاحب تھے امریکہ سے کھڑے تھے. آپ وہ اکری والے شیخ الوظائف ہیں جی؟ اس نے جو لفظ کہا نا, اس کی بیٹیاں کھڑی تھیں, کوئی 18-20 سال کی دو بیٹیاں تھیں, 22 سال کی, کہنے لگے آپ کی تسبیح خانے نے میری بیٹیوں کو خیر کے راہوں پہ لگا دیا. امریکہ میں رہتا ہوں, بس اتنی سی ملاقات ہوئی ہے. وہاں وہ تسبیح خانے کی لفٹ تو نہیں ہے, چلتے 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 اثر کا وقت ہو جائے. وہاں تو میرے کہنے لگے کہ میں نے سورت کل ہو اللہ پڑھی, سورت کل ہو اللہ, अभी खत्म नहीं होती, 30 मंजिलें मैं ऊपर चला गया लिफ्ट में, इतनी तेज लिफ्ट है। मैं मक्का मुकर्मा में कोई होटल मिली ऐसी जगह, तकरीबन 45वीं मंजिल थी, मक्का में तो 9वीं मंजिल थी। वो इतनी बड़ी फास्ट लिफ्टें हैं, तेज लिफ्टें हैं कि 30 मंजिलें कुल वाला पूरी ना हो, 30 मंजिलें पूरी हो जाए, इन कुल वाला अभी खत्म ही ना हो। इतनी सी देर में मुलाकात, बस खत्म। और इतनी देर की मुलाकात में जो उन्होंने मैसेज दिया, पैगाम दिया कि मेरी बेटियों को आपने अमेरिका में रहते हुए खैर की राहों पे लगा दिया, सच्ची राहों पे लगा दिया। और जिस वक्त वो साहब ये बात कह रहे थे, मैं भी अपनी फैमिली के साथ था, उनकी बेटियां भी साथ थी लिफ्ट में, और मैं सुन रहा था। मेरे अंदर पता है अचानक क्या बात आई, अल्लाह अकबर, अजीब बात आई। मैंने कहा मौला इस बंदे का सच्चा जज्बा है, मैं इस सच्चे जज्बे को आज उन लोगों पर तकसीम करता हूं जो सच्चे दिल से खिदमत में जिस शोबे में मेरे साथ हैं, अल्लाह उनको जज्बे को उन सब पे तकसीम कर रहा है। इसमें भी एक वाक्य सुनाऊं, ये मैंने क्या बात कही, इस पर भी एक बार क्या सुना। उसका जज्बा था, उसकी आंखों में आंसू थे, गिरे नहीं, नमी थी। मैं देख रहा था उन साहब के, बड़ी उम्र के थे, ढलती उम्र के थे, जो अपनी बेटियों के बारे में कह रहे थे। दोनों बेटियां साथ खड़ी थी। मैंने उस वक्त अल्लाह से एक बात दिल ही दिल में आ सकी कि मौला इस शख्स का जो सच्चा जज्बा है ना, यह जज्बा एक, मैंने इस वक्त यह बात मदीना मुनव्वरा में कही थी, एक उस वक्त कही थी जब वो शख्स ना ऐसे आया तो छोली उठा के उसने रोना शुरू कर दिया, और मैं बस ऐसे खड़ा खड़ा। फिर मैंने दोनों फौरन अपने बेटों को बुलाया, बाहर बुलाया कमरे के, कि उस वक्त उसके ऊपर जो रहमत बरसी थी ना, दोनों को फौरन बाहर बुलाया, बाहर आओ जल्दी करो, रहमत बरसी थी। वो आप नहीं सोच सकते, मेरी कश की निगाह नहीं है, मुझे जिन्नात कश वगैरह नजर नहीं आते, पर बाज़ुकात अल्लाह की आंखों के पर्दे हटा देते। वो साहब आए ना मेरे कमरे के बाहर, ये वो बंदे थे कि मैंने अर्ज किया ना कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में सामने बैठा तस्बीहात जिक्र कर रहा था, तो पीछे से आके कहे मैं बड़ी दूर से फलां फलां से आया। मैंने कहा भाई चला जाए यहाँ से, मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने, मुलाकातें करने नहीं आया, मैं खुद भिखारी साहिब मंगता फकीर। अच्छा वो चुप करके हट गया, पता नहीं होटल का किसने बताया, तो उसने कमरे के सामने जब आया ना, दरवाजा खटखटाया तो आन मोहम्मद गया, तो उसने कहा जी कोई बंदा मुलाकात करने वाला है। जब मैं गया ना तो उसने ऐसे छोली उठाई और आंसू की रिमझिम थी, बारिश थी। तो इतने अरसे से, सालों से तलाश में हूं, और आज इतने दिनों से मैं मरा मरा फिर रहा हूं मदीना के हर मस्जिद नबी के दरवाजे पे, आपको कभी इधर से आ जाए, कभी इधर से आ जाए। मैंने कहा मौला इसकी जो कैफियत है ना, और उनके अंदर जो दर्द है, मैं उन लोगों में तलाश कर रहा हूं जो तस्बीह खाने की गायबाना खिदमतें कर रहे हैं। इन दो बंदों की कैफियतें मैंने खिदमत करने वालों को तलाश, खिदमत करने वालों को मुंतकिल की है, और खिदमत करने वालों को हदिया दी है, और खिदमत करने वालों को अता की है। इस पे एक वाक्य सुना रहा था, जो वाक्य सुनाना चाहूंगा, बड़ा अजीब वाक्य है, बहुत अजीब वाक्य। शैख अबूबकर शिबली, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ये नहामंद के गवर्नर थे, जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, हजरत जुनेद के पास आए, कहने लगे दरवेश बना दे। फरमाया फिर जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, आप کے مزاج میں گورنری ہے، میں جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا. یہ سنیے گا واقعہ، پھر آپ کو میری یہ دو کیفیتیں جو میں نے تقسیم کی ہیں نا پھر سمجھ آئیں گی. یہ واقعہ غور سے سننے کے بعد پھر سمجھ آئیں گے آپ کو میری بات. اللہ اکبر. اور پھر آپ اپنی مقدر اور قسمت پہ رش کریں گے. تو فرمانے لگے کہ ایک سال تک بھیک مانگنا پڑے گی، اور بھیک بھی اسی نگری میں جہاں کے گورنر تھے. تو فرمانے لگے، عرض کیا حضرت شبلی نے، تو پھر اللہ مل جائے گا؟ کہاں، تو پھر کہا کون سا مہنگا سودا ہے؟ اب عالم یہ ہے جن سے بھیک مانگے ایک تو وہ طنز کریں اور دوسرا دینا، گورنر ہو کے پیسے مانگتے ہیں حالانکہ وہ تو خالی ہو چکے تھے، لوگ پیسے ہی نہ دیں. اور شیخ کا حکم تھا کہ جو بھیک مانگنے کے بعد پیسے ملے ہیں ذات پہ خرچ نہیں کرنے، یہ میری خانقاہ تسبیح خانے میں فقراء ہیں، ان کی روٹی تمہارے ذمے ہے، لیکن اس بھیک منگتے پیسوں کے ذمے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ جو بھیک مانگنے کے بعد پیسے ملیں گے ان پیسوں کے ذریعے سے ان کو روٹی کھلانی ہے، اور کسی ذریعے سے نہیں کھلانی. لہذا بھیک مانگنے میں جان مارنی ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کے آنے ہیں. یہ شرط تھی، یہ شرط تھی. سارا دن کیسے گزرتی کہ ان کے پیٹ بھرنے ہیں. وہ فقرا بیٹھے ہیں حضرت بغدادی کی خانقاہ میں، آستانے میں، تسبیح خانے میں. سال پورا ایسے گزارا، سال پورا گزارا. اور جب سال کے بعد آئے نا، اب وہ وقت ذرا غور سے سنیے گا. گورنر ہو اور در در کے ٹکڑے مانگے، اور حکم تھا کہ جو ٹکڑے مانگے ہیں ان سے ان فقراء کو کھانا کھلانا ہے، اور اپنا پیٹ کوئی ایک جگہ مزدوری کر کے اس سے کما کے اپنا پیٹ اس سے پالنا ہے. کتنی سخت شرطیں ہیں. پر پوچھا کہ اللہ مل جائے گا؟ کہاں، ہاں مل جائے گا. بس مطلوب رب تھا، رب کی محبت تھی، عشق تھا. جس عشق نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نواسا ہوں آقا کا، پر پھر جان قربان کر دی اور بچے بھی قربان کر دیے. اور جس عشق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں دیکھا کہ فہاک پھر قرآن پڑھتے ہوئے اور اس آیت پہ انگلی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ان کا سر تن سے جدا ہو گیا. وہ بھی حضور کے داماد تھے اور وہ بھی حضور کے نواسے تھے. عشق تھا، محبت تھی، یہ عشق کی انتہا تھی، یہ پیار تھا. اب سنے، وہ گھڑی آ رہی ہے. سال کے بعد جب آئے تو آ کے حضرت، سال ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا بھیک مانگ کے خانقاہ کے فقراء، تسبیح خانے کے فقراء کو کھانا کھلانا ہے، اور خود مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا ہے. حضرت ایسا کر دیا، اب تو اللہ دے دے. جب یہ کہا، اب تو اللہ دلوا دے، یہ لفظ دلوا دے الفاظ یہی ہے، اب تو اللہ دلوا دے، یعنی میرے دل میں اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو اللہ دلوا دے. حضرت نے فرمایا، ٹھہرو یہی، بس اب آگے کچھ نہیں بولنا، خاموش رہو. وہ جو سال ہا سال سے خدمت کرنے والے، کوئی جھاڑو والا، کوئی کیا والا، او خدمت کرنے والے سچے جذبے سے جتنے بیٹھے تھے نا، ان سب کو کہا شبلی کے ارد گرد بیٹھ جاؤ.
شملے کے ارد گرد بیٹھ جاؤ. اور سارے بیٹھ گئے. میں سر جھکا لو. سب جھکا لیا اور کہا ننگا کر لو سر. سر ننگا کر لیا اور کچھ دیر سکوت رہا. فرمایا شبلی وہ لفظ پھر کہو کیا کہا تھا؟ کہ حضرت ایک سال تک بھیک مانگی ہے, اب تو اللہ دلوا دے. میں بس اب نہیں بولنا, خاموش رہو. اور بہت دیر تک خود خاموش رہے. اور وہ جو خدمت کرنے والے جتنے تھے دل کی گہرائیوں سے اندر کے درد سے سچے جذبے تھے, کسی بھی شعبے کی خدمت کرنے والے سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب پتا انہیں کیا ہو رہا ہے. اور پھر حضرت جنید کے آنسو رواں دواں آنسو بہنا شروع ہو گئے, ہچکی تاری ہو گئے. اب کسی کو حکم نہیں بولنے کا. جب کچھ کیفیت بحال ہوئی تو فرمایا شبلی سے, شبلی پھر وہ کہو کیا کہا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایک سال تک بھیک مانگ. سوچیں گورنر ہو اور بھیک مانگے, در در کی بھیک سال بھر مانگے, اس کے دل کی کیا گزری ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے اندر کا انداز کیا ہوگا, اس کے جذبے کیا ہوں گے. کوئی بندہ تجربہ موازنہ کچھ کر بھی سکتا ہے, کچھ سوچ بھی سکتا ہے. تو اس نے پھر کہا تیسری دفعہ, حضرت اب تو اللہ دلوا دیں, میں بس خاموش رہنا, خاموش رہنا. اور پھر روتے رہے اور اتنا روئے کہ وہ جو نیچے بیٹھے تھے ان کے اندر بھی کیفیت اور زاری شروع ہو گئی, اور وہ بھی رونا شروع ہو گئے, اور خود شبلی بھی رونا شروع ہو گئے. اور اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا آہو بکا, اتنا آہو بکا کہ زمین اور کپڑے اور داڑیاں تر پر تر ہو گئیں. اور پھر کہا کہ اب مانگو دعا, اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے. مولا ایک تیرا بندہ, بادشاہت چھوڑ کے اس نے فقیری اختیار کی, اور فقیری اختیار بھی ایسی کی جس میں ذلتیں تھیں, ذلتیں تھیں. اب وہ تیرا بندہ کہتا ہے کہ تو مل جا مولا, میں خود بھی تیرا متلاشی ہوں اور یہ بھی تیرا متلاشی ہے. اللہ اس بندے کو اپنا وجود اتنا دے دے, اپنے آپ کو اتنا دے دے, ساری دنیا اس کا نام لے, ساری دنیا, اور ان کو بھی اللہ مل جائے. اب دعا ختم ہو گئی. جو نیچے بیٹھے تھے پرانے خدمت کرنے والے مخلص للہیت والے, قربانیاں جذبات کو قربان کرنے والے, کبھی شاباش کی امید نہ رکھنے والے وہ جتنے بیٹھے تھے نا, وہ سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے ان سے عرض کیا کہ اب شبلی سے مصافحہ کرو, ہاتھ ملاؤ. اب سب نے ہاتھ ملایا اور ان سے پوچھا تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کہنے لگے جب ہم بیٹھے تھے ایسے تھے جیسے خالی تھے, جب انہوں نے پہلی دفعہ کہا نا کہ آپ تو اللہ دلوا دیں, ایسے محسوس ہوا کہ ہمارے دلوں میں جو جتنا نور سارا دن کعبے پہ اترتا ہے ہر ہر بندے کے دل پہ اتنا نور داخل, ہر ہر بندے کے دل پہ اتنا نور داخل, اتنا نور داخل. اور پھر وہ وہی لوگ تھے جن کی محبتوں کو حضرت نے تقسیم کیا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بندے کی کیفیات کو میں ان لوگوں پہ تقسیم کرتا ہوں. وہ تقسیم ہو رہی تھی اصل میں, وہ جو نیچے بٹھایا گیا تھا نا, وہ دراصل وہ تقسیم ہو رہی تھی. اب میری واقعے کے بعد اب میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. جو میں نے دو موقعوں پہ ان خدمت والوں کے بارے میں عرض کیا, دو موقعوں پہ, دو موقعوں پہ, یا اللہ اس کی جو کیفیت ہے نا میں اس کو تقسیم کرتا ہوں ان خدمت والوں کو جو ناموری نہیں چاہتے, شاباش نہیں چاہتے,
ناگواریاں بھی آتی ہیں، ٹھوکریں بھی آتی ہیں، پر تسبیح خانے کی خیر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جس کونے میں یا تسبیح خانے میں، اللہ میں ان میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ شخص جس نے ایسے جھولی اٹھائی اور اس کی آنسو تھے، ایسے ٹپک رہے تھے آنسو، بے ساختگی میں، بے کیفیت، اس کے آنسو ہی آنسو. ایک وہ کیفیت میں نے ان کے دمد والوں کو تقسیم کی ہے. سوچ نہیں سکتے یہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے اور کتنی بڑی سعادت ملی ہے. یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سعادت ہے جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ لعنت بھی تعاقب کرتی ہے، دعائیں بھی، ہاں دعائیں پیچھا کرتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو سچی خدمت کرنے والوں کو، للہیت کے ساتھ خدمت کرنے والوں کو، جن کو نگرانی اور کیمرے کی کوئی پرواہ نہیں، جن کا دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور تسبیح خانے کا عشق رچ بس چکا ہے، یہ ان کے لیے ہے. اور یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کو مدینہ منورہ کی دو کیفیتوں میں میں نے اپنے لیے وہ نہیں رکھی، آپ سب کے لیے وہ نعمت، وہ جو پہاڑ کے بقدر نور ملا تھا، وہ سب کو میں نے تقسیم کر دی، وہ تقسیم کر دی. یہ وہ نعمت ہے جو پھر یاد آتی ہے کہ ہائے کوئی دعا تھی، آج میں اس عذاب سے بچ گیا ہوں. یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے، کہتے ہیں کسی خاندان کو کوئی دعا تھی، یہ وہ دعا ہے. یہ وہ دعا ہے، کہتے ہیں کسی بندے کو دعا تھی، یہ وہ دعا ہے. کہتے ہیں برکتیں تھیں اس بندے کے ساتھ، گیا اور ساتھ لے گیا، یہ وہ دعا ہے جو آپ کو مل گئی ہیں. یہ سعادتیں، یہ خیریں آپ کو مل گئی ہیں. وہ تسبیح خانے کا ایک تنکا اٹھانے والا بھی الحمدللہ انشاءاللہ اس میں شامل ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اس میں شامل ہے، 100% شامل ہے. یہ لمحے کبھی کبھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ لمحے کبھی کبھی آتے ہیں، پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور نسلوں کے لیے فیصلے عزتوں، دولتوں، برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے کروا جاتے ہیں. آتے کبھی کبھی ہیں، آتے کبھی کبھی ہیں. حافظ محمد اسماعیل صاحب، حافظ میاں وڈا، یہاں لاہور میں ان کی مزار بھی ہے اور مدرسہ ہوتا تھا مغل پورہ کی طرف، میاں محمد وڈا، ان کے بارے میں آتا ہے ایسے کسی نوجوان کو دیکھتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اللہ اللہ سکھاتے تھے، لیکن خدمت بہت کراتے تھے، اس لیے لوگ ان کے پاس زیادہ آسانی رہتے تھے، مشقت کرواتے تھے بہت زیادہ خدمت کے نام پہ، اور جان بوجھ کے کرواتے تھے. جو آتا تھا نا ایسے دور سے اس کو دیکھتے تھے، ایسے دیکھ کے کہتے تھے تو چلا جا، تیرا نصیب ہمارے پاس نہیں ہے، تیرا مقدر ہمارے پاس نہیں ہے، تو چلا جا. وہ کہتے ہیں حضرت میں بڑے سفر کر کے آیا ہوں، بہت زیادہ میں سفر کر کے آیا ہوں، بڑی تمنا کر کے آیا ہوں، میں نہ تو چلا جا، تیرا نصیب ہمارے پاس نہیں ہے، تیرا مقدر ہمارے پاس نہیں ہے. اگر وہ رہ بھی جاتا تو کچھ عرصے کے بعد خود بھاگ جاتا تھا. اور جس کے بارے میں فرماتے تھے ایسے دیکھ کے، ہاں ہاں تیرا نصیب مقدر، تیرا رزق ہے یہاں، رہ جا، وہ بھاگ بھاگ کے بھی نہیں بھاگتا تھا، آگ تک کے بھاگ جاتا تھا کہ بابا جی یہاں تو سارا دن کام ہی کام ہے. انہیں کہا کام کب ختم ہوگا؟ ایک بندہ نے یہاں آیا، یہاں آ کے کہنے لگا کام کب ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا جب بابا ختم ہوگا. کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، آج یہ موضوع ہے تو اس موضوع پہ اچانک یہ واقعہ یاد آیا، زندگی میں شاید پہلی دفعہ یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں. اور یہ حضرت شبلی والا واقعہ بھی میں نے پہلی دفعہ ہی شاید زندگی میں سنا ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت حافظ صاحب, حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی بھی ان کا مزار ہے یہاں مغل پورہ کے, تو حافظ صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ اور میں اس کی پیشانی پہ دیکھتا ہوں بخت ہے. اگر بخت نہیں تو اس کے بڑوں میں سے کسی فقیر کے ذریعے سے بخت تقسیم ہوا ہو اس کا کوئی ذرہ ہو. اب آپ سمجھیں یہ بات جو میں نے مدینہ منورہ میں دو ملاقاتی جن کی کیفیات اتنی تھیں میں نے کیا کہا کہ میں نے کہا ایک کی کیفیت تو اتنی تھی کہ اگر جا کے احد پہاڑ کے پتھر کو بھی ہاتھ لگا دینا وہ بھی سونے کا بن جائے گا. اور اس وقت دل میں اللہ نے ڈالا کہ یا اللہ یہ ساری کیفیتیں میں ان خدمت والوں کو تقسیم کر رہا ہوں جو بے لوس للہ دن رات تسبیح خانے کی کسی بھی شعبے کی خدمت لگے ہوئے ہیں. یہ وہی چیز ہے پر میں اس کی پیشانی پہ دیکھتا ہوں یا تو خود اس کے پاس بخت اور نصیب ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر خود بخت اور نصیب نہیں ہے تو پھر کسی درویش کی دعا یا عطا سے, دعا یا عطا سے اس کو بخت اور نصیب کا اس کے کسی بڑے کو ذرہ ملا ہو اور وہ نسلوں میں منتقل ہو رہا ہو. کسی بڑے کو ذرہ ملا ہو, کسی بڑے کو ذرہ ملا ہو. اور اگر وہ ذرے کو بڑے کو ذرہ ملا ہوتا ہے تو پھر یہ برتن ایسا ہوتا ہے جس میں سارا نور جمع ہوتا ہے. میں حقیقتاً خوش قسمت ہے وہ شخص جن کے لیے یہ فقیر نے دعائیں کی اور وہ اپنے بدن, اپنے تن, اپنے من, اپنے جذبوں کو خود پڑھیں کہ وہ کس جذبے کے تحت خدمت کر رہے ہیں, بچ بچ کے, بگڑ بگڑ کے, سور سور کے, ڈوب ڈوب کے, ٹوٹ ٹوٹ کے. وہ اپنے آپ کو خود پڑھیں. پر دو لوگوں کی ملاقاتوں کے ساتھ جو انوارات تھے اور دعاؤں کا ایک تلاطم خیز سمندر تھا اور دعاؤں کا ایک طوفان تھا, میں نے انہیں تقسیم کر دی. اب بندہ کہے گا کہ میرے سر پہ ایک پھول اگایا ہے. نہیں, یہ بخت نظر بھی نہیں آتی اور بدبختی نظر بھی نہیں آتی, ملی رحمت نظر بھی نہیں آتی اور پیچھے چلنے والی لعنت اور پھٹکار اور شقاوت اور بدبختی نظر بھی نہیں آتی. پر سچ ہے یہ کام کر دکھاتی ہے اپنا, اور یہ کام کر دکھاتی ہے. حقیقتاً کہہ رہا ہوں, نسلوں میں کام آتی ہے, نسل در نسل کام آتی ہے. ایک صاحب ملاقات کی, کہنے لگے ہم حضرت شیخ برہان الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں, اور شیخ برہان الدین ہانسوی حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. شیخ برہان الدین, اور قدرت کا نظام دیکھیں, نسلوں کے بعد وہ نسبت ان کے بھائی کے اندر منتقل ہوئی, حالانکہ ان کا بھائی بالکل ممی ڈیڈی کوئی نہیں, ہم تم ہوں گے, کالج ہوگا, رقص میں سارا نالج ہوگا, کچھ بھی نہیں. لیکن آ کے اس نسبت نے جو اس بھائی کو سنبھالا ہے, آج وہ بھائی بھی ولی بن گیا. یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں, یہ چیزیں تحقق کرتی ہیں, یہ چیزیں. اور صرف ولی نہیں ہے, پاکستان کے بڑے مالداروں میں بھی ہے. میں پاکستان لفظ استعمال کر رہا ہوں, محلہ شہر صوبہ نہیں کر رہا, پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے. یہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. کسی فقیر نے کسی موقع پہ کوئی دعا دے دی. اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے, کوئی بھی حال ہونا خدمت کو نہ چھوڑنا, جڑے رہنا اور اپنے دل کو پڑھتے رہنا کہ کیا میرا جذبہ کیا ہے، بچ بچ کے چلنے کا ہے، چھوڑ چھوڑ کے چلنے کا ہے، لوگوں کو دکھاوے کا ہے، یا سچا جذبہ ہے. فرمایا میرا رب ان سچے جذبوں کو پڑھتا ہے، اور میرا رب ان سچے جذبوں پہ دیتا ہے، اور میرا رب ان سچے جذبوں پہ عطا کرتا ہے. یہ عطا ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، یہ عطا ہوئی ہے، یہ عطا ہوئی ہے. اور وہ شہنشاہ کریم ہے، وہ منتقل کر دیتا ہے. وہ یہ وہ پوچھتا نہیں ہے، اس کو میرے رب کے کیمروں میں پتہ ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس کے کیمروں میں پتہ ہے، اس کی حاضریوں میں پتہ ہے. ہمارے رجسٹر کی حاضری میں سارے حاضر ہیں، پر اس کی حاضری میں کون حاضر ہے؟ وہ دلوں کو اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. ہاں، وہ دلوں کو اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے، اور کس کا جذبہ کیا ہے، کس کا جذبہ کیا ہے، کون حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ملی ہے ان دو لوگوں کی کیفیتیں میں نے جب دیکھی نا، اور ان پہ انوارات کی بارش دیکھی. ظہور آمدیا، حج کروانے آ، حضرت کا خادم تھا مولانا ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام منیر احمد تھا، مزاحیہ تھا بہت زیادہ، یہ جھانگ کی جانگلی زبان بولتا تھا. یہ ساری روز نے کہا کہ حاج کروانے آ، کلکتے دے تے بمبے دے وڈے وڈے سیٹھ تیرے مرید ہیں، ایک سیٹھ کو آکھے سے وہ انتظام کر دے گا، میرا حج ہو جائے. حضرت نے فرمایا تو حج تک کرے سے پر بر بکواسا بڑی کر سے، یعنی مزاحیہ تھا بہت زیادہ. اس نے کہا نہ کرے سا. اب انہوں نے کہا لکھ دے، باقاعدہ لکھنے والا آیا، لکھا گیا میں منیر احمد فلاں ولد فلاں فلاں فلاں، میں ان کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں کوئی بولوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا. لکھ، انگوٹھے لگا. انہوں نے ایک مرید سے کہا کہ بھائی ہم نے حج پہ جانا ہے، بسم اللہ. انہوں نے بحری جہاز کی فرسٹ کلاس کا نظام بنا دیا. اب یہ چپ خاموش، لوگ بھی حیران، یہ تو پل پل میں جو ہے وہ مذاق کرتا ہے اور مذاق کا پہلو نکالتا ہے. خاموش. حج کے ایام آ گئے تو پہلے حج جو ہوتا تھا وہ سواریاں، خچر، گھوڑے، اونٹ، یہی تھی، اور کیا تھا. تو منا میں گئے، منا سے پھر جو ہے عرفات میں گئے، عرفات سے رات مزدلفہ میں گدے کی سواری تھی، اسی میں گئے، اور مزلفہ سے جو ہے وہ سر منڈوایا. صبح اور پتھر مارے اور سیدھا جانے لگے طواف زیارہ مکہ مکرمہ. جہاں جانے لگے نا، کہنے لگا ظہور آمدیا موڑ ہونا اللہ نال گل کرن دے. نے کہا دیکھیں تے نے لکھا تھا، لکھ پڑھ ہوئی تھی، تو مڑ بکواسا نہ کر سے. کہنے لگا مولا ہمارے ہاں جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا سر بھی مڑوا دیتے ہیں، کھوتے اور گدھے میں بھی بٹھاتے ہیں. سخیا کا سر بھی مڑوا دیا اور گدے دے بیٹھا دیا. اب بھی اگر بخشش نہ ہوئی تو گل نہ بڑھی، بات نہ ہوئی، کوئی ایسی کیفیت تھی اس بندے کی. ساتھ ایک صاحب کمال، صاحب نظر درویش جا رہے تھے حج میں. من لگے یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا جی بحضرت کا خادم ہے، بس یہ ایسی کرتا ہے، اس نے کہا جی, انہوں نے فرمایا جو اس نے ابھی بات کہی ہے نا کہ گدے پہ میں بٹھا دیا, سر بھی مڑوا دیا. ابھی اگر بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی. اس کے اس بول پہ میں نے اللہ کی رحمت کو اتر کے دیکھا ہے. اس کے اس بول پہ میں نے اللہ کی رحمت کو اتر کے دیکھا ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, ان کی کیفیات, ان کی ادائیں وہ ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا نہیں چلتا, اور ان پہ ایک دم رحمت اترتی ہے. اب دو راستے ہیں, وہ اپنے لیے رکھ لے یا اپنے پیاروں کو دے دے. اب دو راستے, دو موقع ایسے تھے جو مجھے اس سفر میں ملے. اللہ میرے لفظوں کو اخلاص بھی دے, اپنی رضا بھی دے, کیونکہ موت سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ کیفیت جو ملی ہے نا, یہ وہی کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے کسی فقیر کی دعا ہے, اس خاندان کو کسی فقیر کی دعا ہے, اس بندے کو کسی فقیر کی دعا ہے. اس کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی, اس کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی. آج ایئرپورٹ پہ, مجھے وہ سامان آ رہا تھا تو میں بیٹھا تھا, تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اپنا مور پنکھ کسی کو دیا تھا؟ میں کہا نہیں, میں نے تو کسی کو نہیں دیا. میں نے کہا وہ بعض اوقات پنکھ سے, میں میرے کلینک میں لوگ آتے ہیں, میں لوگوں کو پنکھ سے دم کرتا ہوں, اگر کوئی گر جاتا ہے خود بخود تو میں کہتا ہوں آپ اٹھا کے لے جاؤ, عموماً گرتا تو نہیں ہے. کہنے لگے جب سے اس کے پاس وہ آیا ہے اس کے تو حالات ہی حیرت انگیز طور پہ بدل گئے. میں نے کہا اچھا, ابھی کبھی خود گر گیا تو آپ کو میں دے دوں گا. وہی کال نہ ہو کہ حضرت صاحب کی داڑھی کا بال جس کے پاس آ جائے. پھر انہوں نے حضرت صاحب کو پکڑ کے سارے ڈالے. ایک بندے نے کہہ دیا نا کہ حضرت کی داڑھی کا بال جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ایک نے مانگا حضرت نے دے دیا, دوسرے نے مانگا, انہوں نے کہا کب تک کہیں گے, پکڑ کے سارے بال ہی اکھاڑ گئے. مسئلہ جنت کا تھا, داڑھی کے بال تو شاید سال دو سال کے بعد پھر اگائیں گے. میں نے کہا وہ تو گرتا نہیں ہے, خود بخود گر جائے تو میں کہتا ہوں اٹھا کے لے جائیں. میں بعد میں سوچنے لگا وہ عمومی مور کا پنکھ تو ہے جو ہم بازار سے خریدتے ہیں ہمارے ایک مخلص, اور اس کو جو ہے جمع کر کے دے دیتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو اور دے دیتا ہوں, وہ مجھے اور دے دیتے ہیں بنا کے. لیکن بات اصل مور کا پنکھ نہیں ہے, بات ہے کہ اس پہ مسلسل اس میں اعظم کا دم ہو رہا ہے. بات وہ بندہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو آہ نکلی ہے طلب کی, سچی تڑپ کی, اور اس سچی طلب کی آہ اور الفاظ اور آنسو نکلے ہیں, اور اس کے اوپر سے عرش الہی سے نور کا سمندر آیا ہے, وہ حصہ سب کو تقسیم ہو گیا ہے. اب جو اس کو سنبھالے رکھے, اور جس خدمت کی برکت سے یہ سعادت ملی ہے اس میں لگا رہے آپ اپنے دل کو پڑھتے ہوئے. ہاں یہ لازم ہے دل کو پڑھتے ہوئے, کہ دل یہ بتا کہ کتنا بچ کے چل رہا, اور کتنا کر کر کے کر رہا, اور مر مر کے مر رہا, اور بچ بچ کے بچ رہا, اور دل کو پڑھتا رہے, وہ نسبتیں اس کو ملتی رہیں, اس کی نسلوں کو ملتی رہیں. میں خود آپ کے سامنے نمونہ بیٹھا ہوں, آپ کے سامنے نمونہ بیٹھا ہوں. نہ مجھے عبادتوں کا کوئی دعویٰ ہے, نہ ولایتوں کا گواہ ہے, نہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. آج تک میں نے دعویٰ کیوں کیا؟ نہ کوئی بہت بڑے بڑے قطب ابدال غوث کلندر ہونے کا دعویٰ ہے. بس مرشد کی چار دن خدمت کی بابا جی جلالی تھے اور ہر وقت اسی تلاش میں رہا کوئی دعا کا کوئی عطا کا ذرا مل جائے. تو مجھے یاد ہے میرے حضرت نے کئی بار مجھے فرمایا طارق رحمت آئی تھی میں نے بہت سارا حصہ تجھے دے دیا. جیسے آج میں نے آپ کو پہلی دفعہ عرض کیا زندگی میں, شاید میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا, میرے پچھلے 10 ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں آج تک میں نے کبھی نہیں کہا. اور ابھی بھی کوئی دعویٰ کیا ہو کہ حضور آئے ہیں حضور نے یہ فرمایا, نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, ہوا ہے تو ہوا ہے. مجھے حضرت نے خود فرمایا کئی بار کہ رحمت کے لیے ہے بہت زیادہ اور اس کا بہت سارا حصہ میں نے تجھے دیا ہے. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو زندگی کے کسی شعبے میں بھی تسبیح خانے کی نسبتوں کے ساتھ خدمت میں جڑے ہیں اور ناگواریوں کے بعد بھی جڑے ہیں اور اپنے دل کو پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں, بچ بچ کے نہیں چل رہے, یہ حصہ انہیں ملا ہے جو آج دو حصے میں نے دیے ہیں دو ملاقاتوں کے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک بات عرض کی تھی اور کئی دفعہ عرض کی, بعض بیعت ہونے والے ایسے ہوتے ہیں ان کے بیعت ہوتے ہوئے میں ان کے وسیلے سے خود دعا کرتا ہوں کہ مولا اس کا اخلاص اتنا اونچا ہے, اس کی الہیت اتنی اونچی ہے, اس کے ذریعے سے مجھے بھی اپنی رحمتوں میں رنگ دے, اپنی عطاؤں کا حصہ عطا کر دے. بعض بیعت ہونے والے ایسے ہوتے ہیں, یہ بات میں نے کئی بار آپ سے عرض کی ہے, اس کا تذکرہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ سے, بعض بیعت ہونے والے ایسے ہوتے ہیں, بیعت ہونے والے ایسے ہوتے ہیں. ہاں اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا بعض اوقات مجھ جیسے ممبر پہ بیٹھنے والوں کو لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں, دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, سچ پوچھیں نیچے بیٹھنے والے بے حیثیت لوگ جن کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی, مجھ جیسے 70,000 حضرت آ جائیں وہ ان حضرتوں پہ بھاری ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا, بے حیثیت لوگ ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا, وہ بے حیثیت لوگ ہیں. دنیا کے اعتبار سے رب کے اعتبار سے بڑا مقام ہے, اللہ کے اعتبار سے بڑا مقام ہے, بظاہر دنیا کوئی نہیں جانتا. میرے تو خیال میں اس سفر مدینہ میں اس سفر عمرہ میں بہت کچھ پا لیا آپ نے, میرا تو خیال ہے بہت کچھ پا لیا, لوگوں کے جو کیفیات ملی نا اس دفعہ وہ میں نے بانٹی ہے آپ حضرات کو تقسیم کی ہے. لوگوں کے جو کیفیات ملی, محمود غزنوی جا رہے تھے اونٹ کا پاؤں پھسل گیا, خزانہ لدا ہوا تھا تو خزانہ ایسے ایک بکھر گیا, اس کے ساتھ جتنے وزیر مشیر خدام تھے نا سب کو کہنے لگا محمود یہ سب لوٹ لو یہ تمہارا ہے, یہ سب تمہارا ہے, اور سب کے ہاتھ میں جو آیا وہ اسی کا تھا. یہ رحمتوں کے خزانے, عنایات کے خزانے, یہ برکتوں کے خزانے جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نسلوں کے کام آتے ہیں, یہ نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں, جس کی مثالیں بار بار دیے جا رہا ہوں, مثالیں بار بار دیے جا رہا ہوں کہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پیچھے کسی کی دعا ہے, کسی کی نظر ہے, کسی کی نگاہ ہے, فلاں خاندان فلاں بندہ, یہ وہی چیزیں ہیں جو اس بار اس فقیر نے جو ہے جو حصہ ملا ہے وہ میں نے بانٹا ہے, وہ تقسیم کیا ہے, یہ وہی چیز ہے. کیونکہ ساری کائنات کا مرکز اور محور کعبہ کے بعد مدینہ ہے, آل رسول بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، آل بتول بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، اصحاب رسول بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. آقا کی نسبت ہے تو یہ سب نسبتیں ہیں، اور میرے حضور کی نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نسبت نہیں ہے. یہ حضور کی نسبت میں آقا کملی والی کی نسبتوں کی وجہ سے یہ ساری کائنات رازوں میں گھری ہے، برکتوں میں گھری ہے، خیروں میں گھری ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے. اگر روضۃ من ریاض الجنہ یہ حصہ ہے جہاں بیٹھ کے جو نفل پڑے ایسے ہیں جنت میں، تو یہ میرے کملی والے کی وجہ سے ہے، میرے آقا کی محبتوں اور نسبتوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کی نسبتوں کی وجہ سے ہے. تین چیزیں اور بیان کروں گا اور ضرور بیان کروں گا. میرے جوان ہمارے بیٹے کہنے لگے جی ہم نے غار حرا میں جانا ہے. ہم غار حرا میں گئے تو بڑے بڑے وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی 1350 سیڑھیاں ہیں، اور اس سے پہلے جو چڑھائی ہے اور اس سے پہلے جو چڑھائی ہے وہ بھی کوئی 300-400 سیڑھیوں سے زیادہ ہے، 500 سیڑھیاں ہیں، اندازہ 2000 سیڑھیاں ہیں. اب تو خیر سیڑھیاں بنا دی، وہ پہلے پتھر ہی پہاڑی ہوتا تھا. اسے میری آقا تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں. میں بیٹھا تھا تو ترکی کی بوڑھی بوڑھی مائیاں 70-80 سال کی جھکی ہوئی لاٹھیاں ٹیک ٹیک کے پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، میں کہ بوڑھی کہنی بھجتی پی نہیں تو غذا پہ بھجتی ہے، یہ بوڑھی نہیں چڑھ رہی اس کی غذا ہے. جو وہ غذائیں کھاتے ہیں سادہ غذائیں، ٹماٹر، کھیرے، گاجریں، مکھن، جگنے، سبزیاں، سادہ غذائیں اور سستی، بچپن سے ان کو وہ غذائیں ملتی ہیں اور بچپن سے وہ غذائیں وہ کھاتے ہیں، بچپن سے وہ غذائیں کھاتے ہیں. ہم تو پہلے دن بچوں کو، میں بیٹھا کھانے کی ٹیبل پہ، میں نے آج کیا نا وہ کرکٹر کی ہمشیرہ آئی تو میں مکھن کی چھوٹی سی ٹکیا تھی، میں وہ مکھن کی ٹکیا کے کاغذ سے چھری سے تراش رہا تاکہ مکھن ضائع نہ ہو. تو میں نے کہا آپ مکھن کھایا کریں. کہہ رہے ہمارے بچے کھاتے ہیں تو ان کے گلے خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا پہلے دن سے عادی نہیں بنایا، ان کو جن چیزوں کا عادی بنایا وہی چیزیں کھائیں گے. حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو روزانہ آدھا پاؤ دیسی گھی دیتے تھے، کہتے وہ پی جاؤ. مزئی شریف آدھا پاؤ گھی دیتے تھے روزانہ کہ یہ ذکر کریں گے تو ان کا دماغ خوش. فطری غذاؤں سے ہماری دوستی ختم ہو گئی، فطری غذائیں کھانا ہی چھوڑ. ابھی میں 10 دن ترکی لگا کے آیا، 2015 میں بھی گیا تھا، اب جا کے وہاں کوئی یہ مصنوعی غذاؤں کی دکانیں کھل رہی ہیں، مصنوعی غذاؤں کی دکانیں کھل رہی ہیں، ابھی بھی وہ آشنا نہیں ہے زیادہ، فطری غذاؤں سے آشنا ہے، فطری غذاؤں سے. ایک تو وہ، اور دوسرا لڈو تو آپ حضرات نے خدمت کی، بس دن رات لڈوؤں کا فکر کر کر کے اوپر کھڑے ہو کے بخار، نزلہ، زکام، وہاں بھی یہی، ابھی بھی اس کی ہلکی کیفیات تھوڑی سی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ تم کہہ رہا مجھے بنا دے. ان آپ سپستان، ان آپ سپستان بہی دانا، میری اماں رحمت اللہ علیہ کا کہوا تھا جس کی پوسٹ چلی تھی کہ اگر ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے ایک کپ یہ کہوا پی لیں. ابھی بھی پوسٹ آئی ہے، اس کا ریفرنس بھی اس میں ڈالا ہے ہمارا انشاءاللہ. تو وہ ایک ہمارے مخلص ہیں بمبئی کے، तो उनसे मैंने अर्ज किया, उन्होंने कहा हमारे घर में तो पिया जाता है। उन्होंने फिर दो थर्मस बना के मुझे भेजे। एक दफा तो मैंने उस कैवे से रोटी भी खा ली। रात मैंने कहा क्या खाऊं, भूख लगी है, रोटी पड़ी थी, काक पड़ी थी। हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, वो पोस्ट पड़ी आपने काक काकी की, ये पंजाबी वाली काकी नहीं पंजाबी वाली काकी बच्ची को कहते हैं, हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। वो कमाल है, अजब कमाल है वो कह। मेरे ख्याल में अगर आप डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, बंदा कहां से चला इस्लामाबाद में चला, एक बंदा उस दिन यहां बैठा बैठा रो रहा था, इस्लामाबाद से चला, बड़ा किंग है, नाम खान लिखवाता है, दाएं बाएं बड़ी बड़ी हाथी लेके चलता है, ऐसे बैठे सामने रो रहा था। तो मैंने भी इसको कहवा पिला तो ठीक हो जाएगा। और मिसाल पता कैसे है, मैं वजू खाने में बैठा था, इधर वजू कर रहा था, इधर वजू कर रहा था, तो वजू खाने में मैंने कहा आपने जाना था, गए नहीं? अब जरा उसके जवाब सुने उसका। कह लेगा वो अपना मच्छर के पर का मसला था। जवाब सुना? मैंने कहा आपने जाना था सफर में, अब गए नहीं? कह रहे वो मच्छर के पर का मसला था, पर इसलिए नहीं जा सकता। अच्छा, मैंने कहा वो भी हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और पर उसका हल हो गया। क्या हदीस में आता है, अगर अल्लाह की बारगाह में दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिर को पीने को एक घूंट पानी ना देता। यानी दुनिया का मसला है, पैसों का मसला है। उसने मुझे उस हदीस के हवाले से लफ्ज कहा है, मैंने कहा आपने जाना था, मच्छर के पर का मसला था इसलिए मैं नहीं जा सका। तो वो खान रो रहा था, चीखे मार रहा था, मैं कहूं थोड़ा सा कप का मसला है, इसको पिला दो। इस कहवे ने इतना फायदा दिया, इतना फायदा दिया, और सस्ते से सस्ता कहवा, बहुत कमाल का है। खुद ले ले, एक पाव उनाब ले ले, एक पाव सपिस्तान ले ले, और 50 ग्राम ना ले आप, 70 ग्राम ले ले, क्योंकि 50 ग्राम जो है वो एक छटाक नहीं बनता। तो 70 ग्राम आप बहीदाना ले ले, उनाब भी कुछ कूट ले, सपिस्तान भी कूट ले, बहीदाना ना कूटे, मिक्स करके इनके इस मजमुए के आप 21 पैकेट बना दें। कितने? 250 ग्राम उनाब, 250 ग्राम, और 250 ग्राम सपिस्तान, लसूड़ियां, जिसे सपिस्तान को लसूड़ियां कहते हैं, लसूड़ी होती है, और 70 ग्राम बहीदाना, भी का मुरब्बा भी होता है, भी के अंदर एक दाना होता है, उसे भी दाना भी कहते हैं, बही दाना भी कहते हैं। अब ये पैकेट बना लें, कितने? 21। आधा किलो पानी गर्म में रात को ये पैकेट भिगो दें, रात को भिगो दें और ढांक दें, सुबह उठ के इसको उबाल लें, सिर्फ 6-7 मिनट उबाल के 10 मिनट फिर रख लें, खूब उबालें जरा, और इसके बाद कुछ हल्का ठंडा हो तो इसमें से कप पी लें, मीठा डालना चाहे तो मीठा डालें, कप पी लें, और उस वो पड़ा रहे और सारा दिन ये पी लें, फिर गर्म कर लें, सर्दी है तो फिर गर्म कर लें, गर्मी है तो ताज़ा रहने दें। बाज़ औक़ात आपको गर्मियों में इसको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा, कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसमें लेस होती है। डिप्रेशन का, टेंशन का, पुराने नज़लें ज़ुकाम का, ज़हनी खिंचाव, तनाव, दबाव का ऐसा जबरदस्त इलाज है, ऐसा कमाल इलाज है। और जब से ये पोस्ट डाली है, कई साल हो गए, कितने बेशुमार लोगों ने, कितनी दुनिया ने इस पोस्ट को पढ़ा है और कितनी दुनिया ने इसका फायदा पाया है।
کتنی دنیا نے اس کو نفع ہوتا ہے.
یہ اپنے معمولات میں رکھیں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کرے ٹھیک ٹھاک رہیں, آپ اس کا قہوہ پی لیا کریں. اچھا خوش ذائقہ ہے, بہت خوش ذائقہ ہے, مہمان نوازی میں بہترین ہے, لاجواب ہے, بہت خوش ذائقہ, بہت لاجواب ہے اور سستے سے سستا ہے اور باکمال بہترین ہے. کن کن بیماریوں میں کسی نے استعمال کیا, کسی کو فائدہ ہوا اگر کیا, کس کس بیماری میں فائدہ ہوتا ہے اس کا استعمال میں, کس کس بیماری میں فائدہ ہوتا ہے, کسی نے استعمال کیا؟ جی کرونا میں استعمال کیا, کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے. اور کسی کو فائدہ ہوا اس کا؟ ہاں جی بولے. ہائی بلڈ پریشر. اچھا لوگ نہیں بول رہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے, کیوں؟ فائدہ ہے تو بولیں, نہیں بولیں تو نہ بولیں. فائدہ ہے تو پھر ضرور بولیں, نہیں ہے تو نہ بولیں. اور کہتے ہیں ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور پرانا نزلہ, پرانا زکام جس کی نظر گر رہی ہو, اینک کا شیشہ بڑھ رہا ہو, نہیں نمبر بڑھ رہا ہو, اور دماغی کمزوری ہو, اور موجودہ جو ذہنی ڈپریشن ٹینشن, میں نے ایک صاحب سے کہا کہ گھر سے نکلا کریں اس کا تھرمس بڑا سا بنوا لیا کریں, دن میں 5-6-7 دفعہ ایک کپ پی لیا کریں چسکی چسکی تھرمس میں, شام کو آیا کریں ختم ہو جائے, صبح بیوی سے کہا کریں میرے دفتر دکان پہ جا کر ایک اور تھرمس بنا لیں. کچھ تھرمس بنانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ پہلے حال یہ ہوتا تھا, تھرمس مجھے ایسے نظر آتا تھا جیسے شاہی قلعے کا مینار ہے, ہر چیز ایسی عجیب پریشان نظر آتی تھی. کہنے لگے اب میری زندگی میں سکون ہے, زندگی میں راحت ہے, اور ڈپریشن ٹینشن کی گولیاں ختم ہیں, اس کے انجیکشن لگاتا تھا وہ انجیکشن ختم ہے, اور اللہ پاک نے میرے اوپر فضل اور کرم اور رحمت کے دروازے کھول دیے. بہت کمال ٹوٹ کر ہے. اچھا دو پانی لایا ہوں ہمن, جو شفایا پانی جو ہے انشاءاللہ ہم تقسیم کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو, ان میں دو پانیوں کا اضافہ ہے. ایک حضور نے جس کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا, ایک وہ ایک بیر غرس ہے جس کنویں کے ذریعے حضور کو غسل مبارک دیا گیا. حضور نے فرمایا تھا مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دے, وہ پانی بھی انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے پانی میں شامل کریں گے, جو شفائیہ پانی ہے, جو بابرکت پانی ہے, جو بابرکت پانی ہے. اور ابھی میں ترکی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ایوب علیہ السلام کے چشمے کا پانی بھی لایا تھا, وہ پانی بھی انشاءاللہ ان کا 12 ربیع الاول میں اس میں شامل کیا جائے گا. اور جو میں عراق کے سفر میں تعویذات بہت زیادہ تھے اس کے بابرکت پانی بھی ہے, اور جو یہاں رمضان میں اور سارا سال جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں درود پاک سورۃ اخلاص کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا دم والا پانی, یہ سارے پانی انشاءاللہ جمع ہو رہے ہیں, آپ کی امانتیں ہیں, آپ کی امانتیں ہیں. تو ایک تو میں اب دو چیزیں, آخری جو موضوع ہے لیکن یہ آخری نہیں ہے, ابھی تو آپ سے بہت ساری باتیں تھک گئے ہیں لگتا تو ایسے, میں نے کہا نا آخری بات, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے. ایک دو بات میں میرے عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس قہوے کو ضرور پیئیں, خود بنائیں, سستا ہے, اسے اپنی زندگی کا معمول اور سردی گرمی میں استعمال کریں, بہت بڑی بیماریوں سے بچے گئے. اچھا جوڑوں کے اور کمر کے مریضوں کا علاج ہے, شوگر کے بلڈ پریشر کا تو کمال علاج ہے, ہیپاٹائٹس کا علاج ہے, میدے کا علاج ہے, دل کی بیماریوں کا جس کے دل کے وال, دل کا دورہ, یا دل کے مسائل ہوں اس کا بہت زبردست علاج ہے. چہرے کے دانے، الرجی، پھنسیاں اور پمپلز اور ان چیزوں کی الرجی کے لیے، خارش کے لیے اس کا علاج ہے. عناب ہے اس میں، عناب کے بارے میں ہماری طب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے، عناب وہاں ہوگا جہاں 100 سال زندگی ہوگی اور حسن بے مثال ہوگا. بس عناب وہاں ہوگا جہاں 100 سال زندگی ہوگی اور حسن بے مثال ہوگا. عناب ہوگا ہی وہیں، اور جو عناب کو استعمال کرے گا اس کو یہ دو چیزیں پہلے ملیں گی، باقی فائدے تو اس کے بے شمار بعد میں ملتے ہی رہیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ اس میں عناب ہے، بہت زبردست عناب ہے. اور دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی غذاؤں کو سادہ. اچھا، اس کی ترتیب ہم نے تسبیح خانے سے شروع کی ہے کہ یہاں جو روٹی ہم دیتے ہیں، آئندہ بھی کوشش ہوتی رہے گی، تو کوشش ہے حالات نہ بدلے تو دیسی گندم خود پیستے ہیں، اوپر چکی لگائی ہے اور خود پیستے ہیں، اور دیسی گندم استعمال ہوتی ہے. دیسی گندم، ہمارے ایک صاحب تھے کہ وہ ہمارے لنگر خانے کی روٹی برداشت نہیں کر سکتے تھے، باہر کی روٹی کھاتے تھے. کہنے لگے میں کراچی رہا ہوں، وہاں باہر کا روٹی کھا 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 کے تو مجھے یہ دیسی روٹی برداشت نہیں ہوتی. پھر کچھ عرصے کے بعد روٹی کھائی تو دیسی گندم کہنے لگے اس سے بڑھ کے کائنات میں نعمت ہی کوئی نہیں تھی، میں تو یہ کھائی آج تک اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تھا. تو اپنی زندگی میں دیسی غذائیں استعمال کریں. اور یہ آج کل لوگوں کو ڈینگی ہوا، بیمار ہوئے، اس کے بعد بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں نے ٹوٹکا بتایا تھا، اور جتنے لوگوں کو میں نے بتایا اور جس جس کو میں نے بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا. آملہ مربع 3، کھجور کے دانے 3، کشمش 100 کی جسے میوہ کہتے ہیں 21 دانے یا 40 دانے، اور بادامون کی گریاں بھی 21 دانے یا 40 دانے. یہ رات کو بھگو دیں، گٹھلیاں نکال لیں، کھجور سے بھی آملے سے بھی، رات کو کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو خوب گرائنڈ کریں، شیک کریں، اور اس میں 1 کپ دودھ ڈال دیں. سخت سردی ہے تو گرم کر لیں، سردی نہیں تو سادہ رہیں. عجب چیز ہے، 3 دن میں کھوئی ہوئی رونقیں واپس لوٹ گئی. حاملہ کی کمزوری، خون نکل گیا ہو، کہیں چوٹ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کہنے لگے کہ پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے ہیں، آر بی سیز اتنے ہو گئے ہیں، پلازما اتنا ہو گیا ہے، یہ اتنا، اس کے لیے بہت کمال چیز ہے، زبردست چیز ہے. یہ شیک، یہ سیرپ صبح آپ ناشتے میں استعمال کریں، ناشتہ یہی کر لیں، چسکی چسکی پی لیں، ناشتہ یہی کر لیں، ناشتہ میں اس کو استعمال کریں. کوئی فائدہ ہوا کسی کو اس کا؟ فائدہ ہوتا ہے کسی؟ ہاں، کیا بیمار ہوئے تھے؟ ڈینگی آیا، بیمار ہوا، کمزور ہوا، کہنے لگے 1 ہفتے کے اندر اندر کمزوری ختم ہو گئی. یہ بہت زبردست چیز ہے. دیکھیں میں کیوں بتا رہا ہوں، مہنگی مہنگی دوائیں وہ اثر نہیں کرتی، مہنگی مہنگی دوائیں وہ اثر نہیں کرتی. میری ساری گفتگو کا مطلوب مخلوق کی خیر خواہی ہوتا ہے، میرا ساری زندگی کی باتیں انسانیت کا نفع ہے، وہ روحانی طور پہ مل جائے، وہ جسمانی طور پہ مل جائے. اور آپ صحت مند کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور رب کی عبادت کریں گے. کسی نے پوچھا صحت ہونے کے راز کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا اس لیے بتا رہے کہ صحت سے اللہ کو راضی کریں گے عبادت سے، اور اس صحت سے مخلوق کو راضی کریں گے خدمت سے. دو بندوں کو راضی کرنا ہے، کس کو؟ اللہ کو، کس سے؟ عبادت سے. اور مخلوق کو کس سے؟ خدمت سے. ہم اس لیے صحت مند ہو رہے ہیں, ہماری صحت کا مطلوب یہی ہے. اور میں آپ کو صحت کے راز بتا اس لیے رہا ہوں, اور کسی کو اس دوا کا فائدہ ہوا ہو, اس کے استعمال کا فائدہ ہوا ہو, کسی نے استعمال کیا ہو. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 63 سال عمر ہے. کہتے ہیں میرا بائی پاس بھی ہوا ہوا ہے, نہ تھکاوٹ رہتی ہے جس میں, چستی رہتی ہے جس میں, فٹنس رہتی ہے, طاقت رہتی ہے, اور کسی کو فائدہ ہو. تو یہ دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور ضرور عرض کروں. میں پانچویں چکر میں تھا, پانچویں سعی کے, اسے صفا مروہ کہتے ہیں, اور یہ کیفیت بھی پہلی دفعہ ملی. دعائیں مانگ رہا تھا, اللہ سے عرض کر رہا تھا, پانچویں. تو پہلے ایک واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے, ضرور سنیے. یہ میری آج کے باتیں درس میں نے جو آج کی باتیں ہیں, اس کو اگر کوئی بندہ بار بار سنے گا تو اس میں سے بہت سی باتیں ملیں گی. آج یہ دھیمی دھیمی باتیں بڑی گہری ہیں, بڑی گہری ہیں. یہ میرے لفظ یاد رکھے زندگی. شیخ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا, مکہ میں امانت دار تھا, لوگ اس کے پاس امانتیں رکھتے تھے. تو ایک بندہ اس کے پاس امانت رکھ کے کہیں سفر میں چلا گیا, واپس آیا پتہ چلا کہ وہ تو مر گیا, اور اس کے وارث جو ہے وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں. تو مکہ کے اولیاء کے پاس گیا, اللہ کے ولیوں کے پاس گیا. مکہ کے اولیاء اور اللہ کے ولیوں کے پاس گیا. جب اولیاء کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ترکیب بتاتے ہیں, تیری امانت تجھے مل جائے تو. جتنی بھی دنیا میں نیک روحیں ہیں وہ زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں. پوری کائنات میں نیک روحیں ہیں, وہ بیر زمزم, بیر کہتے ہیں کنویں کو, زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں. اور جتنی دنیا میں بدکار روحیں ہیں وہ برہوت کے کنویں میں رہتی ہیں, وہ یمن کی طرف ہے. تو پہلے جا زمزم کے, رات کی آدھی رات میں زمزم کے کنویں پہ جا اور اس بندے کو پکار, اس کو آواز دے. یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, میں نے کتاب کا حوالہ دیا. تو جا کے اس کو پکار, وہ تیری پکار کا جواب دے گا اور کہے گا کہ تیری امانت فلا جگہ موجود ہے. آدھی رات کے وقت ہو گیا, آدھی رات کے وقت, جب آدھی رات کے وقت وہ گیا تو اس نے بار بار پکارا, جواب نہ ملا. زمزم کے کنویں سے, زمزم کا کنواں ابھی بند کیا ہے. آج سے 20-22 سال پہلے تو میں نے دیکھا تھا اس کو, اس کے آثار تھے سامنے تھے. تو ابھی وہ, چونکہ اس طرف جو ہے مجمع جا کے پریشان ہوتا تھا طواف کرنے والا, کنواں سامنے آ جاتا تھا تو وہ بند کر دیا, کنواں تو نیچے اب بھی ہے. اب وہ ان اولیاء کے پاس پھر گیا, کہنے لگا کہ آواز نہیں آئی. انہوں نے کہا انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ تو بہت سخی تھا, بہت نیک تھا, اس کی روح کو تو زمزم کے کنویں میں ہونا چاہیے تھا, لگتا ہے کسی پکڑ میں ہے. اب آپ تم جاؤ برہوت کے کنویں میں. اس نے سفر کیا برہوت کے کنویں پہ گیا اور وہاں جا کے آواز دی, اور پہلی ہی آواز میں اس بندے نے کہا ہاں تیری امانت موجود ہے, فلاں جگہ میں نے دفن کی ہوئی ہے, تو جا کے نکال لے. یہ ایک واقعہ ہے کہ نیک روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں دنیا میں, زمزم کے کنویں میں. اللہ کے ولیوں کی روحانی دنیا کے عروج کا واقعہ ہے, اپنی عقل سے نہ سمجھے گا. اس لیے میں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی کتاب کا حوالہ دانستہ دیا ہے. اور جو بدکار روحیں ہیں وہ برہوت کے کنویں میں ہوتی ہیں. جب میں پانچویں چکر میں تھا اس میں سعی میں, سعی کہتے ہیں صفا مروا, صفا سے مروا ایک چکر ہوتا ہے, اس طرح سات چکر لگانے ہوتے ہیں طواف کے بعد, تو ساری ارواح جتنی بھی تھیں زمزم کی, ایسے اللہ کا نظام چلا کہ وہ سامنے آ گئے. اور پھر میں جو پڑھ رہا تھا ان کو ہدیہ دینا شروع کر دیا, اور ان کو ہدیہ دیے بہت زیادہ, بہت زیادہ ہدیہ دیے. پر ان سے کچھ گفتگو, کچھ باتیں, اور بہت زیادہ. اور پھر میں نے انہیں حوالے کیا اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا کہ یہ نیک ارواح جو ہیں یہ قیامت تک نگہبانی کرتی, اللہ کے امر سے, اس کے امر سے نگہبانی کرتی. یہ زمزم کے اور برہوت کے واقعے کو میں کبھی کھولوں گا تفصیل سے, لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کیا مجھے وہ یہ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں. ہاں جی, پرچی آئی ہے, تین بندوں نے پہلے پڑھا ہے پھر مجھے دیا ہے, دے دیتے. پڑھا ہے کہ ریسرچ کیا ہوئی ہے, نہیں کوئی لگتا ہے کوئی زمین نیچے آ گئی آسمانوں پر آ گیا. پرچی یہ آئی ہے کہ کہوے کی پوسٹ دوبارہ سوشل میڈیا پر شیئر کر گئی ہے. کہوے کی پوسٹ جو حضرات سننا چاہیں, دیکھنا چاہیں, تو سوشل میڈیا پر دوبارہ شیئر کر دی ہے. یہ پرچی تھی جو چلتے چلتے آئی ہے, ہر بندہ پڑھ رہا ہے, لگتا ہے کوئی دنیا کا راز کھولا ہے. پرچی آئی ہے تو مجھ تک پہنچاؤ. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو ابھی ہم ختم خاجگان بیٹھ کے پڑھیں گے ذکر خاص ہے, آج گھٹنیوں والا عمل میں نہیں کروں گا, آج گھٹنیوں والا عمل ہے, باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ دل چاہتے ہیں آپ کو اور باتیں سنوں. یہ جو ذکر خاص ہے آپ پڑھتے ہیں, یہ ذکر خاص, یہ ختم خاجگان ہے, صدیوں سے اللہ والوں کے آستانوں, درگاہوں, خانقاہوں میں یہ صدیوں سے ہو رہا ہے, یہ پڑھا جاتا ہے. اور میرے جتنے بھی شجرے ہیں 25 سے زیادہ درویشوں سے مجھے خلافتیں ہیں, ان کے ساتھ شجرے ہیں جن میں صحابہ, اہل بیت, اولیاء, بڑی بڑی ہستیاں, پھر ان کی ارواح کو یہ ہدیہ پہنچایا جاتا ہے جو ابھی بھی آپ بیٹھ کے یہ ذکر خاص پڑھیں گے, جس ذکر خاص کو ختم خواجگان کہتے ہیں. ختم خواجگان, پھر ان ہستیوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے, ان ہستیوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے, اور وہ ہستیاں ساری بیر زمزم میں رہتی ہیں. ایک واقعہ اور سنو, کنویں کو مرمت کرنے والے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، ہماری مستند کتابوں میں ہے، کہ میں ایک دفعہ کنویں میں اترا کہ کنویں میں مٹی زیادہ چلی گئی تھی، پانی کم ہو گیا تھا اس کے چشمے، اور ایک بات میں نے روحانی کلاس میں عرض کی تھی، آج اس کی صرف میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا، کہ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبے کے ساتھ ہی زمزم کا کنواں ہے، بیر زمزم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے دو چشمے نکلتے ہیں، ایک چشمے کا نام ہے حمید، دوسرے کا نام ہے مجید، اور سورت اور درود ابراہیمی کے آخری لفظ کیا ہے، انکا حمید مجید، یہ میں نے اپنی روحانی کلاس میں 6-7 گھنٹے کی جو ہم نشست تھی اس میں میں نے یہ اس کی بڑی وضاحت عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ورنہ نیٹ میں پڑھیے سن لیجیے، یہ جو اللہ کے دو نام ہیں نا، یا حمید و یا مجید، انکا حمید و مجید، یہ اس میں سے چشمے نکل رہے ہیں اللہ کے ناموں میں سے، اس لیے زمزم لاکھوں لیٹر بھرا جاتا ہے، آج تک خشک نہیں ہوا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں گیا تو اس کو صفائی، آج بھی کنویں کی صفائی ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس تو آج بھی ہوتی ہے، مجھے کچھ سال پہلے ایک صاحب ملے تھے، کہنے لگے میری خدمت جو ہے زمزم کے اندر جو موٹریں لگی ہوئی ہیں پانی کو کھینچتی ہیں اور اس کے اندر صفائی، میری خدمت وہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں گیا نا، کچھ صاحب نظر تھے، دیکھا تو زمزم کے کنویں میں کھڑکی ہے کوئی، میں اس کے اندر چلا گیا، وہ دروازہ تھا، اس کے اندر گیا تو وہ کوئی کائنات تھی، کوئی جنت تھی، کوئی دنیا تھی، کوئی نظام تھا، اندیکھی دنیا، اندیکھا نظام، اندیکھی کائنات، کوئی نظام تھا، میں اس میں پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا، تھوڑی دیر ہی پھرا، پھر جو باہر نکلا، نہ وہ عمارتیں تھی، نہ وہ لوگ تھے، نہ وہ زمانہ تھا، نہ وہ دنیا تھی، صدیاں بیت گئی تھی، صدیاں بیت گئی تھی۔ چلو چھوڑ دیں اس بات کو، میرے دائیں طرف یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیل روڈ میں پاگل خانہ ہے، آج بھی وہاں 1000-1200 پاگل ہیں، مجھے وہاں کے ایک افسر نے بتایا، ریٹائر تھا سر، ڈاکٹر تھا، اس نے کہا ہمارے یہاں ایک پاگل آیا، صدیوں پرانی باتیں کرتا تھا، میرا گھر فلاں جگہ تھا، میرا گھر یوں تھا، میرا گھر یوں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کسی غار میں، کسی قبر میں، کسی جگہ گھسا تھا؟ کہنے لگا ہاں بتاتا تھا، بتاتا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ گھسا تھا، اس کے اندر گیا، پھر باہر آیا تو نقشے بدل گئے، لوگوں نے پاگل سمجھ کے پاگل خانے میں اس کو جمع کرا دیا۔ وہ تو پاگل تو نہیں تھا، پاگل تو ہم ہیں، روحانی دنیا کا علم ہی نہیں ہمارے پاس، روح کی دنیا کا نالج ہی نہیں، روح کی دنیا کی گہرائی ہی نہیں، روح کی دنیا کا ادراک اور احساس ہی نہیں، اور نہ ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی جن کو روح کی دنیا جن پہ کھلی ہے، پاگل تو ہم ہیں، اس کو پاگل خانے میں بھیجنے بیچارے کو، وہ کہنے لگے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں کہ میں زمزم کے کنویں میں گیا تو وہاں کھڑکی تھی، نیک روحیں وہاں رہتی ہیں، اور جو بدکار روحیں ہیں وہ برہوت کے کنویں میں رہتی ہیں، اور وہ نیک ارواح، نیک روحیں، میں سوچنے لگا ان پاس تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، نہ کوئی اتنی بڑی عبادت ہے، نہ میں کوئی بزرگ ہوں، یہ کیوں آئے؟ کئی دن میں سوچتا رہا، پھر اللہ سے مانگتا رہا کعبہ کے حوالے سے، تو اللہ نے دل میں بات کھولی، جو تسبیح خانے میں بیٹھ کے ان ارواح کو لاکھوں کروڑوں درود، اخلاص، کل ہو اللہ، 1.25 کروڑ کل ہو اللہ، 1.25 ارب درود پاک، یہ ذکر، یہ ان کو بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، वो मुंह खा लेते आके शर्मा गए। ये तो यहां का फिक्र है, वहां तो खैर शर्म की बात नहीं, उनकी शफकतों की बात है, वहां शर्म नहीं शफकत है। वो हजरात आप देखिए ना, आप किसी को हदिया देते रहे। एक पीर साहब थे, मैं हवेली वहां जहां क्लिनिक करता था, मुझे पता चला कि पीर साहब थे, वो मुझे बुरा भला कहते हैं पीर साहब। मैं जो भी आता था उनके पीर साहब की उसी बस्ती से, लोग बहुत दवाई लेने आते थे, मैं उनको हदिया दे देता था। ना पीर साहब ने मुझे देखा ना मैंने देखा था। कई साल हदिया दिया, एक दफा कुछ मेहमानों के साथ मैं गया तो पीर साहब ने कहा, हाँ बाबा कौन हो? मैं कहा जी वो हकीम जो आपको हदिये भेजते है। वो बिस्मिल्लाह सदा जी बोलते लख उतुसाई ने जैसे हाय हाय फाकल पाओ, यानी गले मिला। ना उसने मुझे देखा ना मैंने देखा, मैं सिर्फ कोई आता था कभी शरबत की बोतल भेज देता था, कभी कोई चीज दे देता था, कभी हदिया। उनसे कहना कि जी वो हकीम तारिक कहता है, सलाम कहता है, दुआ कीजिएगा पीर साहब, उसने ये हदिया भेजा है। कई सालों के बाद जब मैं गया और उन्होंने गुस्से और जलाल में देखा, हाँ भाई कौन हो? तो मैं आगे होके कहा, मैंने कि जी मैं वो हूं। ओहो घर से खाने पक के आए, हालांकि पता चला कि पीर साहब खाते हैं, आज तक दावत नहीं खिलाई मुझे उन लोगों ने बताया। कौन हराम थे, पीर साहब के घर से खाने पक के आ रहे हैं, लाजवाब चीज। वो मेरा कई साल आंदा पोरिया, वो मेरी कई सालों की जो मेहनत थी ना हैं, वो जब मैं गया पीर साहब, भाई मैं सोचने लगा लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना विलायत ना कोई ऐसा कमाल। फिर सोचने लगा नहीं, जो तस्बीह खाने का मिंबर पूरी दुनिया को अमाल पे लगाए हुए हैं उसकी बरकत है। तारिक तेरा कमाल नहीं है, तारिक तेरा कमाल नहीं है। ये जो आपने सूरत इखलास दरूद पाक करोड़ों लाखों अरबों उन हजरात उनको हदियों उन हस्तियों को हदिया भेजते हैं, हदिया भेजते हैं, हदिया भेजते हैं। वो सही के पांचवें चक्कर पे सामने जा, क्या मंजर क्या कैफियत। याद रखिएगा ये लफ्ज मैं कह रहा हूं, सदा याद रखिएगा, लज्जत का कभी तर्जमा नहीं होता, लज्जत की ट्रांसलेशन नहीं होती, लज्जत की जस्टिफिकेशन नहीं, लज्जत बयान नहीं की जा सकती, बस कहा जाता है कि मजा है। बकौल हमारे एक साहब के, कहने लगा अगर चस को चस ना कहा जाए तो चस नहीं आती। जस्ट लाइक ऐसे ही जिंदगी में ये जो आप बैठ के तस्बीह खाने में इन नेक अरवाह को हदिये देते हैं और अभी भी देंगे, आप नहीं सोच सकते ये नेक अरवाह जो जम जम के कुएं में रहती है और अल्लाह ने उन्हें वहां रखा हुआ है और वो आपके लिए कितनी दुआएं कितनी तवज्जोहात आपके किन किन जिंदगी के मराहल में आपके साथ देते हैं और किन किन जिंदगी के मराहल में कहते हैं हाय बला थी टल गई बस वो तस्बीह खाने की हाजिरी काम आ रही। वो बला थी आंखों के सामने बलाएं मुसीबतें आफात बलियात परेशानियां आती हैं बस यूं टल जाती हैं और अंदर एक चीज रोशन एक चिंगारी आती जरूर है एक आवाज, ये तस्बीह खाने की बरकत देख रब ने तुझे यहां से बलाओं से मुसीबतों से ये आई थी यूं टल गई। वो उन हस्तियों की दुआएं उन हस्तियों का फैजान उन हस्तियों की तवज्जो ये ख़त्म ख़ाजगान हमारे अकाबिर जितने भी औलिया जितनी भी सदियों से चला आ रहा है आज भी वो बैठ के हम पढ़ेंगे और उनकी अरवाह को हदिया देंगे और हदिया के बाद दुआ करेंगे। ये वही फैज है ये वही खैर है यही बरकत है جس سے ہماری بلائیں ٹلی رہتی ہیں، مصیبتیں دور رہتی ہیں، آفات، پریشانیوں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. مجھے چند چہرے دکھائے، وہیں پانچویں چکر میں کچھ چہرے سامنے آئے، مناسب نہیں کہنا، اور واقعی وہ تسبیح خانے کی خدمت میں فنا ہے. اللہ فرمائے یہ ہمارے بڑے پسندیدہ ہیں. حیران، میں بڑا حیران اللہ کی خدمت کی، اتنا مقام ہے کہ ان تک بھی رابطے پہنچے ہوئے ہیں، ان تک بھی باتیں پہنچی ہوئی ہیں، اور ان تک بھی جو ہے اطلاعیں ہیں. زندگی کا سفر ہے، لاجواب ہو جائے. آج کچھ باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، بہت سی باتیں عرض کر دی ہیں، لیکن تھکا ہوا ہوں مسلسل سفر سفر سفر. صرف اس جمعرات کی حاضری کے لیے ساری رات میں نے فلائٹیں بدلی ہیں، صرف جمعرات پہنچ جاؤں اور اس سفر کے لیے کہ آپ حضرات کی زیارت ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے. صرف اس سفر کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی، بھاگ دوڑ کی. لیکن آج جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک تو میں نے تو جو کیفیات اور توجہات اور دعائیں دو افراد کی خدمت والوں میں تقسیم کی ہیں، بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا موتی، بہت حیرت انگیز کائنات کا راز ہے. اس درس کو اگر کوئی بندہ 9 بار سنے، اس پہ کائنات انوکھی کھلے گی. ہر بار سچی طلب سے سنے آج کے اس درس کو. دوسرا، میں نے یہ زمزم کے کنویں کی جو بات کہی، شاید آپ کے لیے پہلی دفعہ ہوگی. اس لیے میں نے بڑے معزز اور بزرگ ہستی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بندہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور وہ اعتراض اس کو نقصان دیتا ہے. کتنے میرے پاس، اب میں یہ اور موضوع شروع ہو جائے گا، میں نہیں اس پہ آنا چاہتا، کتنے لوگ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا میرے پاس لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف اعتراض کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ان کو جادو کہتا ہے، کوئی جنات کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کسی اللہ کے ولی پہ اعتراض یا کسی خیر پہ اعتراض منہ سے نکال بیٹھتے ہیں، اور وہیں وبال، بلائیں، مصیبتیں ان کو گھیر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو نہیں، ان کی نسل در نسل میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ تم نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کیا تھا. تو یہ میں اس لیے میں نے تھوڑا سا حوالہ بھی دے دیا اور مختصر سا تذکرہ بھی کر دیا، تاکہ ایک خیر تھی، ایک امانت تھی جو میرے پاس تھی اور جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، وہ آپ کو پہنچا دو. بہت بڑی خیر پہنچائی آج میں نے آپ کو، بہت بڑی خیر پہنچائی. میں بلکہ مزید سوچتا رہا کہ این 10 سال مجھے ڈبے کتنے بنانے پڑیں گے. میں نے این 10 سال سوچنا شروع کر دیا ابھی سے. آپ کا حال تو یہ ہے کہ ابا مرے تو روٹی کھاسوں، اما مرے تو روٹی کھاسوں. بچے ہوتے ہیں نا، ابا مرے، اما مرے، ہمیں کیا. یا آپ کا حال تو یہ ہے، سارے نہیں، کوئی مرے بھاوے جیوے، موالی گھول پتا سے پیوے. اور مجھے این 10 سال کا فکر پڑ گیا کہ اس سال تو 30,040 ڈبے پرنٹ ہو کے آئے تھے، تو پرنٹ ہو کے پیک کیے، بہت سے لڈو بچ گئے تو وہ ایسے بانٹے تھے جو ڈبوں کی شکل میں تھے، تو وہ 30,000 اور 40 ڈبے تھے جو پرنٹنگ سے آئے تھے. آئندہ سال بھی کوئی اللہ کوئی غیب سے نظام بنا دے. ڈبوں لڈو کا عمل شروع کر دیا نا آپ نے، ابھی مہینہ آئے گا نیا چاند، تو نئے چاند پہ یہ سارے کھا گئے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک ایک لڈو کو سنبھال سنبھال کے رکھا ہوا ہے. خراب تو نہیں ہوئے، خشک ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے پر خراب نہیں ہوں گے. خراب تو نہیں ہوئے کیونکہ جتنے خالص میٹیریل سے بنایا ہے اور جتنی محنت کی ہے تو یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. خشک ہو جائیں تو اچھی بات ہے، خشک ہو جائیں، اور خشک چیز جو ہے وہ تو اس کو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی آپ نے کبھی سوچا کہ آپ سخی ہیں یا بخیل ہیں؟ میرے خیال میں تو سخی ہیں. سخی کبھی اکیلا تسبیح خانے نہیں آتا اور تسبیح خانے کے فیض کو اکیلا نہیں پاتا، اور تسبیح خانے بھی اکیلا نہیں آتا اور تسبیح خانے کے پیغام کو یوٹیوب، واٹس اپ، سبسکرائب، کسی بھی بہانے سے لوگوں تک پہنچاتا ہے دن رات دن رات. تو آپ کا شمار، آپ اپنے آپ کو کس شمار میں شمار کریں گے؟ سخیوں میں شمار کریں گے؟ سخی اکیلا نہیں آتا، اور سخی جو ہے اس موبائل کے پیغام کو، سوشل میڈیا کے پیغام کو اکیلا نہیں، دوسروں تک پہنچاتا ہے. دن رات اپنی کی پوسٹیں پھیلائیں، لوگوں کو سبسکرائب کرائیں، لوگوں کو دن رات پھیلائیں دن رات. تو سخی اکیلا نہیں ہوتا، اور نہ اکیلا آتا ہے تسبیح خانے میں، لوگوں کو تیار کرتا ہے محبت پیار سے. اور ایک ہمارا جو ہے ایک نعرہ ہے، تسبیح خانے کا نعرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئیں فیصلہ کریں کہ انسانیت کے لیے راحت کے پھول بکھیریں گے اور دکھوں کے کانٹے چنیں گے انشاء اللہ دکھوں کے. اور درود پاک بھی ہم نے پڑھنا ہے، درود شفا بیماریوں، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بڑے رزلٹ ہیں. کیوں؟ کوئی مخلص بیٹھا ہوتا ہے، اس کا ایک پڑھا بھی ساری محفل میں تقسیم ہوتا ہے، رب سب کی قبول کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد بیعادت کل دار ودوائے مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بیعادت کل دار ودوائے مبارک وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اب یہ درود پاک بھی اور اپنے نفلی اعمال، ذکر، تسبیحات، تلاوت جتنے بھی ہیں، یہ سب ہم پوری امت کو اور خاص طور پہ حضور کے گھرانے کو، حضور کی فیملی کو، حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، حضور کی بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، ان کو ہدیہ اور اپنے پیاروں کو ضرور ہدیہ دیں گے. یہ ساری نیکیاں تصور میں کریں کہ یا اللہ ہم نے ان کو ہدیہ دے دی. شب جمعہ میں فرمایا قبر والے انتظار کرتے کہ ہمیں کوئی ہدیہ بھیجے، انتظار کرتے. اللہ اکبر، قبر والے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہدیہ بھیجے. تو جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو بیعت جو ہے مزید کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جو کلمات ہیں وہ پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا الله میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ اجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں. یا اللہ میری بیعت کو قبول. انشاءاللہ تین تسبیحات کا اہتمام, تیسرا کلمہ درود شریف تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں, آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں. یہ درس رابطہ ہے, سنتے رہیں, آتے رہیں, اپنے مقام پہ بھی سنتے رہیں اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں. اس کا بہت زیادہ زندگی پہ اثر ہوتا ہے. بہت زیادہ اس پہ نظر رکھیں اپنے جائز ناجائز پہ. انشاءاللہ اس سے جو ہے سکھر کا جو محفل جو درس ہوگی وہ 30 دسمبر جمعے کے دن 1 بجے جمعہ وہیں ادا ہوگا, اور 30 دسمبر کو سکھر میں. اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے وہ 8 جنوری کو ہوگا, بعد نماز فجر 8 جنوری کو ہوگا. اور دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں, جو دم کے اندر ڈبے میں تعویذ ہوتے ہیں وہ پہلے لے لیا کریں, ان پہ پورا عمل کیا کریں اور پھر اس کو آ کے پھر ان تعویذات کو مٹکے میں ڈالا کریں. تو اسم اعظم کا دم 8 جنوری فجر کے بعد ہوگا. اور یا کہاروں کے چلے کا جو اختتام ہے وہ 15 جون کو ہوگا, 120 دن کی دعا. کراچی کی محفل 12 مارچ اتوار صبح 10 بجے ہوگی, 12 مارچ کو. کوئٹہ 17 مارچ کو دوپہر 2 بجے جمعے کے دن ہوگی. اور میرے چندے کے بارے میں آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے. چندہ میرا حامی لا ینصرو, میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت, کفایت, کفالت, برکت, عافیت کا, کہ اللہ دائیں بائیں سے ہمیشہ وسعت عطا ہو. اور یا حفیظ و یا سلام, اور روحانی جانی ساروں کا عمل, اور لقد جاءکم رسول کا عمل جو میں نے دیا ہوا ہے, اور روحانی جانی ساروں کا عمل دیا ہوا ہے, نہیں ہے تو دائیں بائیں سے پوچھیں یہ کیا عمل ہے, میں اس سے کیوں محروم ہوں اور یہ میں بھی سعادتیں پا جاؤں. تو اس عمل کو نہ چھوڑیں, اس کی تاثیر پاتے رہیں. اور اس کا جو ہے اختتامی دعا شب برات کو ہوگی, خود لنگر لے آئیں اور تقسیم کریں. اور شب برات میں انشاءاللہ تعالی 5 موتی ہوں گے شب برات میں. وہ انشاءاللہ شب برات میں 5 موتی ملیں گے 15 شعبان میں شب برات میں. گٹھلیوں کا عمل ہے, کان کی لو اور بھووں سے شفا پائیں, نیلے دھاگے سے کالے امراض ختم, روحانی جانی ساروں کا. کوشش کرے رمضان کی جو 11 اور 12 کی درمیانی نوافل ہیں نا, اس میں اس دفعہ 5 پیکیج کرائے جائیں گے, شادی کے لیے اور رزق کے لیے اور قرضوں کے لیے. رمضان کی 11 اور 12 کے درمیان کے 12 نوافل ہیں, ان نوافل کے ساتھ ساتھ اس دفعہ 5 روحانی پیکیج بھی ہوں گے تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو. آپ کو علم ہے کہ لوگ ہر سال 11 اور 12 کی درمیانی رات کا انتظار کرتے ہیں, ہر سال انتظار کرتے ہیں. ایک اعلان ہے کہ تسبیح خانے کا عالمی روحانی چلہ اجتماع تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے حضرات ٹیلینار کے نمبر پر مشورہ دیں کہ کون سے ملک میں رکھا جائے. لوگ بہت بےتاب ہیں. جہاں میں ان کے ساتھ 3 دن گزاروں, جہاں ویزا آسان ہو, لوگوں کا آنا آسان ہو. اور کون لوگ, کون ایسا سعادت مند ہوگا جو اس کا وہاں انتظام کرے گا, یا کچھ احباب مل کر انتظام کریں, اس کے لیے آپس میں مشورہ کریں. احباب پوری دنیا میں اس بات کو پھیلائیں, کون سا ملک ایسا ہو جس ملک میں جو ہے روحانی چلہ, روحانی اجتماع رکھا جائے, اور میں بھی وہاں شامل ہوں اور پوری دنیا کے لوگ وہاں شامل ہوں. اس کو جو ہے بہت زیادہ توجہ دی جائے. اس طرح ترکی میں تسبیح خانہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ سے مانگا بھی جائے، منوایا بھی جائے اور کوشش بھی کی جائے، اور آئندہ سال مئی کے شروع میں ترکی کے بیرون ملک والوں کے ساتھ روحانی سفر، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی میں میں کس تاریخ میں پہنچوں، اس کا پہلے سے اعلان ہو. اس کا آپ نے پہلے سے اعلان نہیں کیا کہ کون سی تاریخ ہونی چاہیے، وضاحت نہیں کی. روزانہ یا ہر جمعرات لنگر لا کر لانے اور اپنے ہاتھوں سے بانٹنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح رمضان میں سحری اور افطاری میں بھی لنگر اور سبیل لگانے کی اجازت ہے. اور جو دوسرے ملکوں اور جگہوں پہ رہتے ہیں وہ ٹیلی نار کے نمبر پر 100% اعتماد کریں. 21 جمعراتوں کی حاضری سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اس کی منت مانیں. سارا گھر آئے ورنہ گھر کے زیادہ افراد آئیں، مغرب سے پہلے دعا سے پہلے نہ جائیں، اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو 21 جمعراتوں کی حاضری ضرور دلائیں، زندگی بھر مرادیں پائیں گے. اور اسی طرح اگر سویا ہوا نصیب جگانا ہے تو تسبیح خانہ لاہور میں ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ ہر جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک ہوتا ہے، اس میں ضرور شامل ہوں. اور بوڑھے یا جوان، ریٹائر یا دوسرے حضرات تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت اور عبادت کی نیت سے گزاریں، اور بوڑھے ریٹائرڈ حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں، اللہ سے منوائیں. پارکنگ میں تعاون کریں، رقم ادارے کو نہیں جاتی، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. اور تسبیح خانے میں چھوٹے چھوٹے کام چلتے رہتے ہیں، مرمت کے، کبھی بجلی، سولر، پلمبر، ویلڈنگ، پینٹ، لکڑی، لفٹ، سپیکر کی مرمت، ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں حصہ ملاتے رہا کریں. 3 تعویذات لکھتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور حویلی میں بھی چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزارے، کاپی بھی لکھتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور حجویری محل میں اپنے پیاروں کے نام پہ درخت لگانے کی سعادت کو نہ بھولیں. ترکی، انگلش، عربی اور ازبک زبان میں احباب پوسٹیں ضرور بنائیں اور محنت کریں اور ان کو پھیلائیں. عبقری جادوئی لائبریری، اس کے لیے آپ کو کہیں سے کوئی کتاب ملے تو ہمارے ٹیلی نار کے نمبر پہ اس کا لنک بھیجیں تاکہ ہم عبقری جادوئی لائبریری کو اور زیادہ مضبوط کریں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کیا انگریزوں پر جادو نہیں ہوتے؟ ہاں ہوتے ہیں، انگریز جادو، جنات، نظر بد کو بہت مانتے ہیں. اس کے لیے ہم نے عبقری جادوئی لائبریری، ہماری سوشل میڈیا پہ ہے کہ انگریزوں نے اب تک جادو، جنات، نظر بد پہ جتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس نے بچنے کے جتنے گر ہیں، ہم وہ ساری کتابیں جمع کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بعض لوگ اپنے آپ کو شیخ الوظائف کا خلیفہ، رشتہ دار، کلاس فیلو، استاد یا کسی بھی نسبت سے لوگوں کو تعارف کروا کے نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اعتماد نہ کریں ورنہ ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ کریں. اور ذکر خاص اور خدمت والی جیکٹیں امانت ہوتی ہیں، ذمہ داری سے واپس کر کے جائیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اب بیٹھ کے ذکر ہوگا اور آج ایک نکاح بھی ہوگا، اس نکاح کو بھی ہم اس لیے کہ نکاحوں کو ہم سادہ کریں. آج میں آپ کو خوش قسمت نکاح بتاتا ہوں. خوش قسمت نکاح وہ ہے جس نکاح کی دعوت میں مسکین اور غریب کو بغیر کوشش کے بلایا جائے. وہ کوشش نہ کریں، ہم بلائیں، اور وہی اچھا کھلائیں، وہی اچھا پلائیں مسکین اور غریب کو. اللہ پاک، دو وعدے کرتا ہوں انشاءاللہ، دو وعدے کرتا ہوں. جو اس وقت بے اولادیاں اور طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اگر غریبوں اور مسکینوں کو، غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے شامل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان حادثوں سے بچائے گا. خود میرے ولیمے میں شہر کے نالیاں اور گلیاں صاف کرنے والے جمع دار بھی تھے، اور ان کو بھی وہی قورمے کھلائے گئے تھے جو لوگوں کو کھلائے گئے تھے. اب ذکر خاص ہے، بہت توجہ سے یہ وہی ذکر ہے جو ہم ان ارواح کو ہدیہ کریں گے, ان روحوں کو ہدیہ کریں گے, اور وہ روحیں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کریں گے, اور ہمارے حادثوں اور مشکلوں اور مصیبتوں میں ہمارا اللہ کی رحمت اور مدد سے ساتھ دیں گے. تو ذکر خاص ہے, یہ توجہ سے کریں گے دل کی گہرائیوں سے. اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر ہے اللہ کا, پھر مراقبہ دعا ہے, اور پھر ساتھ پڑی تسبیح اور ٹافیوں پر دم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو یکم رمضان سے آخر تک خدمت کریں گے. تو اب ہماری ذکر خاص کا وقت ہے, بہت توجہ سے ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی گہرائیوں, اندر کے درد کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے کہ ہماری عرشوں اور آسمانوں تک آوازیں جائیں, اللہ کو ترس ہے, اور اللہ اپنی عذاب کے فیصلے بدل کے رحمت کے فیصلے کا پورے درد سے پھر مراقبہ ہوگا, پھر دعا ہوگی, پھر دم. لائٹیں بند کر کے اس میں ذات کا ذکر کریں گے اور پورے درد سے کریں گے, توجہ سے. اللہ ہو, اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
اللہ ہو,
یا ول الاولین و یا خیر الاخرین، یا ذل قوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے مولا ہم فقیر منتے ہیں، میں فقیر گیا تھا ایک سخی کی بارگاہ میں تسبیح خانے کا سوالی بن کر، تسبیح خانے کا سفیر بن کر. مدینہ میں میں نے جا کے عرض کیا کہ سنا ہے در یار پہ بڑی بھوک، سنا ہے در یار پہ بڑی بھوک ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. سخی آقا، تیری رحمت سے مدینہ کی حاضری ہوئی اور سخیوں کے سخی کے پاس گیا. در مصطفیٰ پہ حاضری، کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتے، وہاں تو بھوکے روٹی مانگی ان کو روٹی ملتی ہے. سوال اس سوال کرے ان کے سوال بولو. ایک بدو آیا حضور کے روزے پہ، اپنے سارے گناہوں کا تذکرہ کیا. ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان کو خواب میں حضور آئے، فرمایا جاؤ اس بندوں کو کہہ دو تیری بخشش ہو گئی. ایک بندوں میں بھی گیا تھا، ان سارے بندوں کا سفیر بن کر، ان سارے بندوں کا سوالی بن کر، کیا ہماری بخشش بھی ہو گئی؟ یا پھر ہماری قبر میں شکلیں کتے اور خنزیر کی بنا دی جائیں گی؟ ایسی آقا، اس بندوں کے بارے میں تو بہت بڑی ہستی کو خواب آیا تھا، ہماری بخشش کا خواب کس کو آیا؟ ہماری بخشش کی خوشخبری کون سنائے گا؟ ہماری بخشش کی نبی نے کون سنا؟ سخی، مشقتیں کرنے والوں نے وہاں مشقتیں کی، میں تو پھر پھرا کے آ گیا، بقیع میں گیا، اپنے حضرت سے جا کے کچھ عرض کیا. بقیع میں امہات المومنین ہیں، بڑے آل رسول کی ہستیاں ہیں، اصحاب رسول بڑے بڑے اولیاء محدثین ہیں. میں تو ان سے دعاؤں کی درخواست کر کر کے آیا. یہ روتا سسکتا بلکتا مجمع کہتا ہے تسبیح خانے میں آئے ہیں، ہمیں کچھ دے دے. سخی، میں تو خالی، میں تو بالکل خالی، میں انہیں کیا دوں؟ میرے پاس ہے کیا؟ جو ان ہستیوں سے درخواستیں کر کے آیا ہوں، ان کی برکات میں سے حصہ انہیں بھی عطا فرما، انہیں بھی عطا فرما، انہیں بھی عطا فرما، کسی کو محروم نہ کرنا. اور اگر کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لانت شکاوت بدبختی، تو تیرے کرم کا قلم ایک پل بھی مٹا دے گا. مولا ہمارے یہاں ایک چیز دنیا میں ہوتی ہے، ہم کوئی چیز غلطی سے لکھ بیٹھے تو ہمارے پاس ایک ریموور ہوتا ہے، ہم لگاتے ہیں وہ مٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی نشان چھوڑ جاتا ہے. تیری رحمت کا ایک ریموور کہاں نشان چھوڑے، آج بھیج دے اس ایک ریموور کو اور ہمارے کوئی نشان باقی نہ رہے، ہماری بس بخشش کا نشان باقی رہے اور تیری رحمت کا نشان باقی رہے اور تیری عطا کا نشان باقی رہے. بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. جن کی اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کی اولاد ہے دلوں کا سرور بنا دے، جن کی اولاد ہے نصیب مقدر اچھے کر دے، جن کی اولاد ہے ان کے غم سے بچا دے، بڑا گھر دے دے، زندگی میں وسعت دے دے، جنت میں بڑا گھر دے دے، قبر میں بڑا گھر دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، بخشش کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے، ان سب کو مکہ دکھا دے، ان سب کو مدینہ دکھا دے اور بار بار دکھا دے اور بار بار دکھا دے اور ادب سے دکھا دے اور طلب سے دکھا دے اور عافیت سے دکھا دے. وہاں کے دروازے بند نہ کرنا کسی بے ادبی آزمائش کی وجہ سے، کسی بے ادبی آزمائش کی وجہ سے وہاں کے دروازے بند نہ کرنا مولا، بند نہ کرنا آقا، بند نہ کرنا مولا، بند نہ کرنا آقا. اے سخی آقا، وہ میرے زمزم کی نیک روحیں ان کو ہمارے لیے دعاؤں پہ لگا دے، دعاؤں پہ لگا دے. آج کے بعد ہم ان کو ہدیہ بھیجا کریں گے، اعمال کا، نیکیوں کا، صدقے کا، خیرات کا، کسی کھانے کا، کوئی بھی چیز کا ہدیہ انہیں بھیجا کریں گے. اللہ ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، بندوں کی دعائیں مبارک ہوتی ہیں پر وہ نیک روحوں کی دعائیں تیری بارگاہ میں بڑا اثر رکھتی ہیں، بڑا وزن رکھتی ہیں. اے اللہ ان نیک روحوں سے آج ہم پانچ دعاؤں کا عرض کر رہے ہیں، آج ان نیک روحوں سے پانچ دعاؤں کا عرض کر رہے ہیں. سب سے پہلی دعا یہ ہے، خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ ایمان پہ کر، خاتمہ ایمان پہ ذلت کی موت سے بچا دے، ذلت ذلت قلت سے بچا دے. اور دوسری دعا یہ ہے کہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. اور تیسری دعا یہ ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. اگر ہماری نسلوں میں بے اولادی لکھی ہے تو مٹا دے، تو مٹا دے، نیک اولاد دے دے، اپاہج اولاد سے بچا، اگر اپاہج ہے معذور ہے صحت مند کر دے، صحت مند کر دے، صحت مند کر دے. اور چوتھی دعا تیری خدمت میں ہے، رزق کی تنگیاں دور کر، روحانی جسمانی رزق کی تنگیاں دور کر، روحانی جسمانی رزق کی تنگیاں دور کر، روحانی جسمانی رزق کی تنگیاں دور کر. اور پانچویں ہے بلا، جو دل کی مرادیں ہیں پوری کر دے، جو آج تک کسی سے بیان نہیں کی پوری کر دے، جو آج تک لکھی نہیں پوری کر دے، جو آج تک ہم نے بتائی نہیں پوری کر دے، آج تک بتائی نہیں پوری کر دے. مولا تو رحم کر دے، بخشش کر دے، بخشش کر دے، رحم کر دیں. اسی سال بہت سے محسن جدا ہوئے, میری ہمشیرہ انصاری صاحب. قدم قدم پہ یاد رکھا, اللہ کی قبروں کو وسیع کرتے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو وسیع کرتے, قبروں کو نور سے بھر دے, نور سے بھر دے, نور سے بھر دے. جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کو قبروں کو نور سے بھر دے. اب قریب ہم آنے والے ہیں, ہمیں رسوائیوں سے بچا دے, ذلتوں سے بچا دے, ٹھوکروں سے بچا دے, برکتیں عطا کر دے. ہر آمین کہنے والا دنیا میں جس کونے میں ہے, سب کی آمین قبول کر, سب کی آمین قبول کر. دنیا کے جس کونے میں بیٹھا دعاؤں میں شامل, سب کی دعائیں قبول کر, سب کے دکھ دور کر دے, سب کے غم دور کر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, سب کی مشکلیں حل کر دے, سب کی ناکامیاں دور کر دے, سب کو عافیت کے دروازے دے دے, اور سب کو برکت کی خیریں دے دے. آمین آمین. اس بھی خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے, مجھے میری نسلوں کو خادم بنا دے, ہر فتنے سے بچا دے, اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے, اور اہل لوگوں کی محرومی سے بچا دے. آمین آمین آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.